اپنے کرم سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. یہ ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے جس کے اوپر محنت کر کے اس میں ترقی کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. دنیا کی زندگی میں دن بدن ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اللہ کے ساتھ کا یقین، سب کچھ کرتا دھرتا ایک اللہ ہی ہے، کھلانے پلانے والا، مارنے جلانے والا، اور ہماری سب کی تمام حاجتوں کو، ضرورتوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے. اس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے زندگی دی، جوانی دی ہے، صحت قوت دی ہے، روزانہ کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہی اللہ پوری کر رہا ہے. کھانا دے رہا ہے، ہوا پانی دے رہا ہے، صحت اور قوت دے رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اسی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک اکیلا تنہا تنہا ہے. عبادت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جاوے، اور اسی سے مدد مانگی جاوے، لیکن مدد کرنے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اس یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا، یہ ہم سب کی بڑی ضرورت ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پھر تقاضا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. یہ بڑا تقاضا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. جیسے ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اسی اللہ کی عبادت میں لگنا. اور عبادتوں میں جو اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے نماز، جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے اس کے اوپر فرض ہے. روزانہ پانچ وقت اللہ کے دربار میں حاضری دینا اور عبادت بجا لانا، اور یہ بڑی سعادت ہے بندے کے لیے کہ اس کا مالک، اس کا خالق اسے روزانہ پانچ وقت اپنے دربار میں حاضری کی سعادت دیتا ہے، پانچ وقت بلاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونا، اور جیسے اللہ چاہتا ہے اس طرز پر اس کے سامنے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کا ایک مخصوص طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو نماز کہتے ہیں. پانچ وقت وہ نماز بجا لانا اور اپنی عبدیت کا اظہار کرنا کہ میں بندہ ہوں، باغی نہیں ہوں. دکان پر بیٹھا ہے تو دکان سے آ جاوے، کاروبار میں ہے تو کاروبار سے آ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، سو رہا ہے تو جاگ کر آ گیا کہ میں بندہ ہوں، اپنے اور کسی کام میں تھا تو سارے کام چھوڑ کر ایک اللہ جل جلالہ و امن والہ کے نام پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے کہ میں بندہ ہوں، اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر نماز کو بجا لاوے، اپنی بندگی کا ثبوت دے کہ میں بندہ ہوں. اور وہی حالت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے نماز میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے. ایک اچھی حالت میں ہے جو اللہ کی پسندیدہ حالت، بندہ سجدے میں اللہ کے سامنے ہے، شوق و رغبت کے ساتھ آدمی نماز کی طرف آ، جو مومن کی نشانی ہے. جتنا ایمان اندر بنے گا اتنی نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں اتنا ہی زیادہ جی لگے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرات صاحب اکرام کا تذکرہ فرمایا تو ان کا اس طرح ذکر خیر کیا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. صحابہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تراہم رکعاً سجداً، کہ کبھی تو رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، یعنی نماز میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے عبادت بجا لاتے ہیں. فضل چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اور اس کا فضل شامل حال ہو گیا تو سارے کام بن جائیں گے. جتنے کام بنتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے بنتے ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں. اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہے تو کام بنے گا نہیں، اٹک جائے گا. فضل خداوندی ساتھ نہیں ہے. صحابہ یہ چاہتے تھے اللہ سے کہ اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے. سب سے بڑی چیز وہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر بندے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. تو یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کو اچھی طریقے سے سیکھنا، سمجھنا، اور پھر روزانہ پانچوں وقت اللہ کی رضا کے خاطر اس کو بجا لانا. جب یہ چیزیں ہوگی تو پھر آدمی رغبت اور شوق کے ساتھ نماز کی طرف جائے گا، آگے سے نماز کی تیاری کرے گا. نماز کے وقت کا انتظار ہوگا اور بہتر سے بہتر آدمی نماز کو بجا لائے گا، ایسی نماز جیسی اللہ چاہتا ہے، ایسی نماز جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی اور فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اگر اندر شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ایک وہ طبقہ ہے جن کی نماز کا اللہ نے تذکرہ کیا، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. کہ جب تم ان کو دیکھو گے نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، سستی ہے، کبھی رکعت جاتی ہے، کبھی جماعت جاتی ہے، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، سستی کے ساتھ آتے. قوموں کو سالا یراؤن الناس، کہ لوگ نمازی کہے اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بے نمازی نے کہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ نماز میں بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، جلدی جلدی پوری کر دیتے ہیں، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی رغبت ہی نہیں ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں ہے، ابھی ان کے اندر پختگی نہیں ہے. اللہ کے اوامر کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے زندگی بنانے کا ان کو یقین نہیں ہے, یہ شک میں ہے, تذبذب میں ہے. اور ایک ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہیں تو پھر آدمی جتنا اعمال کرتا جائے گا, جتنا اللہ کا کلام سنتا جائے گا, اللہ کی بات سنتا جائے گا, اس کا ایمان بڑھتا ہے, اس کے یقین میں توکل میں اضافہ ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں, اللہ کی باتیں پیش کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, اور یہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے. یہ چیز سیکھنے کی مشق چاہتی ہے, یقین بھی, نماز بھی, علم بھی, اور جتنے بھی صفات اور خوبیاں ہیں وہ مشق چاہتی. جتنا آدمی مشق کرے گا, محنت کرے گا, اتنا یقین بڑھے گا, اتنی نماز میں جان پیدا ہوگی. لیکن دھیان لگا کر آدمی کوشش کرے اس کی, یہ چیزیں رسم نہ بن جائے. رسوم میں کوئی جان نہیں ہوتی, ہماری عبادت رسم میں عبادت ہے, وہ اور اللہ کی عبادت ہے. جتنے اعمال دین ہیں اس کا ایک طریقہ ہے, اس کی ایک کیفیت ہے, ایک ظاہری طریقہ ہے اور ایک قلبی کیفیت ہے اس کی. پھر اس کے نتائج اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر نماز اچھی بنی تو نماز گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی. اگر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, تو ابھی نماز میں کمزوری ہے, کمی ہے, کہ نماز میں کوئی کمی ہے, اس وجہ سے آدمی گناہ کر رہا ہے, ورنہ نماز میں طاقت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. اس لیے ایسی نماز بنانی ہے جو نماز ہماری زندگی کو درست کر دے, اللہ کی یاد میں اضافہ کر دے. کہ نماز کا موضوع وہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ کریں. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد کے خاطر, اس کے ذکر کے خاطر نماز قائم کریں. تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اس کا ذکر ہے, اس کے کلام کی تلاوت ہے, اللہ کا دھیان ہے. پھر اس کی اچھی سے اچھی مشق ہوتی جائے گی اور نماز میں جان پڑے گی. یہ چیز مشق چاہتی ہے کہ ہر مسلمان اس کی مشق کرے اور اپنی نماز میں کمال پیدا کریں. جیسی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر بتائی ہے, جس نماز کا اللہ کے وہاں سے مطالبہ ہے, وہ نماز سیکھنے کی چیز. اس لیے اس مبارک محنت میں سب سے پہلے ایمان اور نماز پر محنت کروائی جاتی ہے, اس کی مشق کروائی جاتی ہے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, کیونکہ یہ اصل اساس ہے دونوں چیزیں. ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں, زیرو زیرو ہے. ایمان آدمی کے پاس تو اور بنیاد پڑی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے, اہم ترین عبادت ہے, اہم ترین عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی, تمام صحابہ نے نماز پڑھی, تمام اولیاء اللہ نے نماز کی پابندی کی, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر اس کو فرض کیا گیا. سب نماز پڑھیں, سب کے لیے اللہ کا در کھولا گیا, ہر کلمہ گو کے لیے, جو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دے پانچ وقت آ, یہ بڑا شرف ہے اور ہماری بڑی سعادت ہے کہ وہ رب العالمین الجلال والاکرام, خالق کائنات, اپنے گھر پر ہم کو پانچ وقت دعوت دے رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الصلاح. کتنی بڑی سعادت ہے ایک غلام کے لیے, ایک بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا آقا اس کو پانچ وقت دعوت دے رہا ہے اور پھر اس نماز سے سارے کاموں کے بنانے کا وعدہ کر رہا ہے, دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کا وعدہ کر رہا ہے, دنیا میں رزق کی تنگی کو دور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا, قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا اس. بڑے بڑے مسائل ہیں یہ, دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ سب کے سامنے رزق کا ہوتا ہے, قبر میں جانے کے بعد وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اگر آدمی نے نماز کی پابندی کی ہے تو حفاظت کا ذریعہ ہے, میدان محشر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا حساب کتاب کا, اس مسئلے میں آسانی ہو جائے گی. نماز کی اگر پابندی ہے تو حساب یسیر ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, کہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہے, اگر نماز صحیح نکل آئے گی تو پھر باقی اعمال میں چشم و پوشی ہو جائے گی. نماز اچھی لے کر آیا, اس لیے اس محنت میں نماز بنانی ہے, مشق کر کے نکلنا اس کے لیے ہے. عروج جو ہے ہمارا نکلنا وہ اس کے لیے کہ ہم ایمان بنا لیں, اس میں کمال کہیں سے مینان میں نہ رہیں. ایسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد میں بھی اطمینان میں نہ رہیں کہ یہ ہماری نماز اللہ کو پسند ہے. ایک فیکٹری مال بناتی ہے, سامان بناتی ہے, تو ہر وقت وہ گاہکوں سے ان کی رائے پوچھتے ہیں کیسا لگا آپ, تاکہ مال زیادہ سے زیادہ ہے. ورنہ اگر ایک مرتبہ گیا اور لوگوں نے پسند نہیں کیا تو یہ دوبارہ جائے گا نہیں, اور بنائیں گے تو وہ تو سارا بیکار ہو جائے گا. کہ لوگوں کو پسند بھی تو آوے جو چیز ہم نے بنائی, جو عبادت ہم نے کی ہے جس اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ بھی تو پسند کرے اس کو. ایسی نماز جو جس کو اللہ پسند کر لے, اور اللہ تعالیٰ نے سیمپل پیش کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایسی نماز پڑھ کے لاؤ, ایسا ایمان لے کر آؤ, ایسے دین پر چل کر آؤ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اسوہ حسنہ قرار دیا آپ ایمان میں بھی, عبادت میں بھی, اخلاق میں بھی, معاشرت میں بھی, تمام امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ بنایا ہے امت کے لیے. ایسی نماز بنانی ہے جیسے آپ کی نماز, اس کی کوشش میں لگیں گے. اس کی صورت بنانا تو بہت آسان ہے, تھوڑی سی محنت کر لے آدمی, آپ کیسے قیام کرتے تھے, آپ کا رکوع کیسے تھا, آپ کا سجدے کیسے تھے, وہ کیفیت بنانا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نماز ہے اور ہماری نماز, اس کیفیت تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کامل نماز کا اجر دے دے گا ہماری نیت پر, ہماری کوشش پر. اس لیے کوشش کرنی ہے اور اپنی ضرورت کا علم سیکھنا ہے, جو اس محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم لے کر زندگی گزارے, جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزارے. جس شعبے میں ہیں جہاں بھی ہیں اپنا علم سیکھیں, عبادت میں ہیں تو عبادت کا علم, نماز کا, روزوں کا, زکوٰۃ کا, حج کا, صدقہ خیرات کا, تو اس کا کیا علم ہے, کیا طریقہ ہے اس کا. اپنے گھر بار میں ہیں اپنی معاشرت کا علم سیکھیں, کاروبار میں ہیں تو تجارت کا علم سیکھیں, معاملات کا علم سیکھیں. ایسے زندگی کے جس شعبے میں آدمی ہے تو اس وقت کا اپنا علم معلوم کریں تاکہ حرام سے بچ جاویں. دنیا میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے, دنیا میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں, حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے, جس لائن کا بھی حرام ہو, جس لائن کا بھی حرام ہے اس سے بچنے کا حکم ہے. چاہے کھانے پینے میں حرام ہو, کمانے میں حرام ہو, ان کے عقیدوں سے متعلق کوئی چیز ایسی ہے جس سے بچنا ہے. چلنے پھرتے سوتے جاگتے جو چیزیں نہ کرنے کی اس کا علم ہے, اور جو چیزیں کرنے کی ہے اس کا بھی علم. تو کرنے کے کاموں میں لگنا ہے, نہ کرنے کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے. حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے تاکہ حلال اور کرنے کے کاموں میں مشغول ہو جاوے, حرام اور نہ کرنے کے کاموں سے آدمی بچ جائے. اس کی تمیز پیدا کرنی, وہ صحیح علم سے آئے گی. تو صحیح علم سیکھنا ہوگا سب. آدمی کا یہ عذر نہیں چلے گا, میں بوڑھا ہو گیا مجھے یاد نہیں رہتا ہے, یہ عذر نہیں چلے گا. بلکہ جتنا جس کی ضرورت کا جتنا علم ہے, وہ علم لے کر اس علم کی روشنی میں زندگی گزار, یہ مطالبہ ہے. جب دین پر زندگی بننے کا یقین اندر پیدا ہوگا اور ایمان میں قوت اندر پیدا ہوگی, تو آدمی اپنے آپ اپنے دیگر زندگی کے دیگر شعبوں کا علم حاصل کرے. لیکن اندر دین پر زندگی بننے کا یقین نہیں ہے, اس لیے آدمی اپنے شعبوں کا علم نہیں لیتا. یقین وہ ہے جس طرح چل رہا ہے وہ کروں گا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا. اس لیے تاجر آدمی تجارت اسی طرح کرتا ہے جس طرح اور لوگ کرتے ہیں جن کے پاس حلال حرام کی تمیز نہیں. جب یہ تمیز آئے گی تو پھر آدمی تجارت کا علم لے گا کہ کون سی شکل میں حلال ہے کون سی شکل میں حرام ہے. معاشرت کا علم لے گا کہ کون سی شکل میری گھر میں رہنے کی حلال ہے اور کون سی شکل جائز نہیں ہے. کون محرم ہے کون غیر محرم ہے, کس کے سامنے جانا ہے کس کے سامنے مجھے نہیں جانا ہے, میرے سامنے کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے, کس سے بات کرنا جائز ہے کس سے بات کرنا جائز نہیں ہے. معاشرت کا علم ہے پورا. آپ علیہ السلام نے عملی طور پر یہ سکھایا, اپنے گھروں میں اس کو رواج دیا, اور پھر مدینہ منورہ کے گھر گھر میں وہ معاشرت زندہ ہوئی جو آپ نے سکھائی, جس میں حلال و حرام کی تمیز ہے جس میں حیا ہے. یہ مبارک زندگی کو سیکھنے سمجھنے کا نام تبلیغ کا کام. جماعتوں میں جا کر ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے, کلمہ بھی صحیح کرنا ہے, نماز بھی سیکھنی ہے, قرآن بھی صحیح کرنا ہے, اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اس لیے یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم عملی طور پر دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. جو حضرات جا رہے ہیں وہ یہی نیت کریں کہ ہم دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ دین پر کیسے چلا جاتا. جانتے تو بہت کچھ ہیں, دین کے اہم اہم چیزوں کو تو جانتے ہی سبھی ہیں کہ شرک کرنا جائز نہیں ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات مال پر صاحب مال پر فرض ہے, صاحب مال پر حج فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, سود کھانا جائز نہیں ہے. یہ ماں موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ابھی سبھی جانتے ہیں, لیکن اندر طاقت نہیں ہے, اندر طاقت نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہیں ان کو بروقت بجا لانے کی, اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس سے بچنے کی. جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت, نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت, یہ دونوں چیزیں. جب یہ دونوں چیزیں اندر پیدا ہوگی تو پھر نیکی کی طرف آدمی آگے بڑھے گا. ہاں, اور گناہوں سے بچنے کی اب طاقت آئی ہے تو آدمی گناہ سے رکے گا, جھوٹ سے, سود سے, دھوکے سے, غبن سے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے, کسی کو گالی دینے سے, کسی کی غیبت کرنے سے. تو اس لیے اسی نیت سے جانا کہ ہم دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پوری امت دین پر چلنے والی بن جاوے اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک اپنی ذات سے درست ہونا, ٹھیک ہونا, اور اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرنا, اور دوسری چیز ہے کہ پوری امت دین پر چلنے والی بنے اس کی محنت ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ نے اعلان کیا آپ کی ختم نبوت کا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعد, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسروں کو سمجھانے کی, ایک دوسروں کی سیرخواہی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت پر رکھی. دعوت کا سلسلہ جاری. آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی بات, آپ کی دعوت وہ قیامت تک جاری رہے گی اور امت کے ذمہ کیا اس کو. امت اب بات پہنچا بھی آگے, تو آپ کے بعد صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور بات آگے پہنچائی. اور پہنچتے گئے پہنچتے گئے پہنچتے گئے دنیا کے ملکوں تک گئے. پھر صحابہ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا ہر زمانے میں, دین کی بات پہنچانے کا, دین کا علم کے سیکھنے سکھانے کا, دین کی تعلیم و تعلم کا. تو وہ دین ہم تک پہنچا ہے, ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تو کتنے سال تھے, 1445 سال تقریباً بیچ میں ہجری سن کے جو سال ہوئے وہ اتنے ہو گئے. تو یہ سلسلہ جاری رہا. تو ایک تو اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق, اور دوسرا پوری امت بھی دین پر چلنے والی بنے اس کی محنت. ان دونوں نیتوں کے ساتھ ان مبارک صفتوں کو, ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت اور راہ خدا میں جان مال لگانے کی مشق کرتے ہوئے یہ ہمارا پورا سفر ہے. جتنی بھی جماعتیں جائے, چاہے 3 دن کی جماعت ہیں, 40 دن کی جماعت ہیں, 4 مہینے کی جماعت ہیں, یا سال سال کے لیے جو حضرات چلتے ہیں, اس میں یہ بنیادی چیز ہے. یہاں سے محنت کی ابتدا اور شروعات ہے کہ اپنے اندر ان صفتوں کو لانے کے لیے بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے کام کرنے کی, وقت لگانے کی, اس ترتیب پر اپنے آپ کو چلانا اور اپنے آپ کو پابند کرنا, اپنے آپ کو پابند کرنا. دنیا کا بھی کوئی بھی کام اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک آدمی اس کام کے تابع نہیں ہوتا. زمین سے آدمی کھیتی اور غلہ اس وقت نکالتا ہے جبکہ وہ اس کے تابع ہو کر محنت کرے. سیزن کے اعتبار سے اس میں آدمی بیج بوئے. سیزن کے اعتبار سے سردی کے موسم میں چاول بوئے گا تو اگیں گے, بولو نا بھائی, کہ اس کا موسم بارش کا ہے, اس کو زیادہ پانی چاہیے. اور گرمی کے موسم میں گیہوں بوئے گا اگیں گے, اس کو ٹھنڈک چاہیے, اس کا موسم ہے, اس کی ترتیب ہے, اس کا طریقہ ہے. تو ہر کسان اس کے تابع رہتا ہے. تو پھر وہ غلہ اللہ اپنی قدرت سے غلہ نکالتا ہے. ایسے جتنے کام ہیں دنیا کے, ان کاموں میں ایک ایک چیز میں تابع داری ہوتی ہے, پابندی ہوتی ہے, تب جا کے نفع وجود میں آتا ہے. اور ذرا چوک ہو جاتی ہے تو پورا نفع چلا جاتا ہے. کہ تھوڑی سی چوک ہو گئی, آدمی سے تھوڑی سی غلطی ہو تو پورا نفع ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے دنیا کے کاموں میں ہر آدمی چوکنا ہوتا ہے, اس کو اس کے اصولوں پر, اس کے ترتیب پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے دینی عمر میں بھی جتنے چوکنے ہو کر اس کو اس کی ترتیب کے ساتھ کریں گے چلیں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو, زندگی بن جائے گی. ہاں, تجربے کی چیز ہے. ہزاروں لوگ بن گئے, ہزاروں لوگ بن گئے. بعض مردہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت میں جا کر بھی نہیں سدھرا. تو کام کی کمی نہیں ہے, اس آدمی کی کمی ہے. ورنہ یہاں تو کیسے کیسے لوگ آئے, گنہگار آئے, چور آئے, ڈاکو قسم کے لوگ آئے, شرابی, زانی آئے, ماں باپ کے نافرمان بہت سے فرما بردار بن گئے. ہزاروں مثالیں دنیا میں ملے گی, ایک دو نہیں, ہزاروں ملے گی. نماز چھوڑ رہے تھے, پکے نمازی بن گئے, پکے نمازی بن گئے. کئی کئی سالوں کی نمازیں قضا کی لوگوں. کل ایک بھائی ملے مجھے, وہ کہہ رہے کہ میں نے تبلیغ میں لگنے کے بعد 15 سال کی نماز قضا کی. 15 سال کی, پہلے نہیں پڑھتا تھا, پھر جماعت میں لگا تو احساس ہوا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, تو پھر پابندی شروع کی کہ اس کے بعد سے نماز چھوٹی نہیں. اور لگنے کے بعد جو پیچھے زندگی میں چھوٹی ہوئی تھی تو 15 سال کی نماز قضا کی, احساس پیدا ہوا. تو کام میں تاثیر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اصول و آداب کے ساتھ وقت لگے, عمل کے اہتمام کے ساتھ لگے, اس میں نیت کے ساتھ وقت لگے. اس لیے اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرماوے, ان کا سفر آسان فرماوے, اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرماوے. جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی ارادہ کریں, ہاں, اور سستی نہ کریں. اکثر وجہ رکنے کی سستی ہے. سہولت بہت ہے اب تو پہلے کے مقابلے میں. لوگ ایک وقت کھانا کھاتے تھے, سال میں ایک جوڑی کپڑا سلواتے تھے, پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے, چھپر کے گھروں میں رہتے تھے. سہولتیں اللہ نے بڑھا دی, آسائش اور آرام ہو گیا, تو اس میں سستی آ گئی. زیادہ وجہ سستی ہے, فرصت بھی ہے, وقت بھی ہے, آدمی کام نہیں کر پا رہا. ہاں, سستی دور کر دیں, ورنہ یہی سستی ذریعہ بنے گی پچھتاوے کا. ہاں, اور نیت عزم کرے اندر, اپنا کوئی وقت طے کرے تاکہ اس وقت پر نکل جائے, اور اپنی ضرورت سمجھے اس کو کہ ہماری ضرورت ہے ایمان بنانا, نماز بنانا, یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے, فرائض میں سے ہیں. ان فرائض کا سیکھنا ہمارے ذمے ضروری ہے, اس لیے نکلنے کی شکل بنانی چاہیے. جو حضرات جا رہے ہیں اس وقت تو وہ اچھی نیت کے ساتھ اپنا سفر کریں گے, اور جتنے اعمال ہیں کرنے کے, نہ کرنے کے, کم کرنے کے, ان ساری چیزوں کی پابندی کے ساتھ جو گزرے گا تو روزانہ تربیت ہوگی اور روزانہ ترقی ہوگی. روزانہ تربیت اور ترقی. آدمی جیسے کھانے پینے سے تندرست رہتا ہے, کھانا پینا ملنا چاہیے اس کو, جسم کو کھانا مل رہا ہے تندرست رہے گا, ایسے آدمی کے دینی اعتبار سے صحت جو ہے وہ اعمال سے وابستہ ہے, کہ جتنا آدمی عملوں کا پابند رہے گا, گناہوں سے بچتا رہے گا, وہ تندرست رہے گا, اتنا اس کی تربیت ہوگی اور ترقی ہوگی. جتنا اہتمام ہوگا 5 وقت کی نمازوں کا, تعلیم کے حلقوں کا, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا, صبح شام تسبیحات ذکر کا اور استغفار کا, دوسرے اپنے بھائیوں پر محنت کا, آدمی جتنا اہتمام کرے گا اور غلط چیزوں سے, گناہوں سے, بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, اتنی روزانہ ترقی ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھیں, صبح جلدی اٹھیں, رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ نیند پوری ہو جائے, اور صبح جلدی اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, اللہ کے سامنے روئے دھوئے. جن کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ قضا کا اہتمام کر لیں, 40 دن میں کتنے گناہ, کتنی نمازوں کی قضا ہو جائے گی, اور 4 مہینے میں اور زیادہ ہو جائے گی. یہ قضا ہمارے ذمے کر لیں, اس لیے رات کے ان اوقات کو غنیمت سمجھیں, اور پھر صبح سے اپنے اعمال شروع, صبح سے اپنے کام شروع ہیں. فجر کے بعد آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں, ہماری کیا ضرورتیں ہیں, کیا حاجتیں ہیں, دینی اعتبار سے ایمان بنانا ہے, اعمال بنانے ہیں, اخلاق بنانے ہیں, اس لیے اس کے فضائل کا مذاکرہ کریں, اور اپنا نظام ایسا قائم کرے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. 1 منٹ بھی, 1 منٹ بھی قیمتی ہے. دنیا داروں سے پوچھے 1 منٹ کی قیمت کیا ہے, ہاں وہ منٹوں پر حساب لگاتے ہیں کہ 1 منٹ میں اتنا پروڈکٹ ہوتا ہے, 1 منٹ میں ایک آدمی اتنا کام کرتا ہے, تو منٹوں کا حساب لگاتے ہیں. اپنے نوکروں سے منٹوں کا حساب سے کام کرواتے ہیں, اور ان کو منٹوں کے حساب سے پیسہ دیتے ہیں. تو یہ فرصت ہے اچھی, اس کو ضائع نہ ہونے دیں, بلکہ 24 گھنٹے کا مشورہ قائم کر کے اپنے 24 گھنٹے کے اعمال میں پابند ہو جاؤ تاکہ وقت ضائع نہ ہو. مشورے سے اپنی تعلیم کا وقت طے کر لیں, تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے, مشورہ کریں آپس میں, وہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے ہمارا, کہ مل جل کر سارے ساتھی بیٹھیں اور غور و فکر کریں, اور فکر کریں کہ ہمارے اندر پورا دین کیسے آئے اور پوری امت میں پورا دین کیسے زندہ ہو. اس کے لیے یہ سوچیں کہ ہم جیسے اللہ کے راستے میں آئے, اللہ نے ہمیں نکالا ہے, اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ راہ خدا میں نکل کر اس بات کا احساس پیدا کریں اور اپنے دین پر چلنے کی عملی مشق کریں. اس کے لیے ہم اس بستی سے نقد جماعتیں نکالیں اور ہم دو تین دن کے بعد یہاں سے آگے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد بھی دین کی محنت اس بستی میں باقی رہے اور یہ فکر زندہ رہے. اس کے لیے ہم مسجدوار جماعت بنائیں گے, نقد جماعت بھی نکالیں گے, مسجدوار جماعت بنائیں گے اور اپنے 24 گھنٹے کا ایسا نظام قائم کریں گے کہ ہمارا ہمارے کسی ساتھی کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. ان تین امور پر ہمارا مشورہ ہے, ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح اس کو قابو میں لانا ہے. اگر مشورہ اچھا ہوا تو ساری چیزیں اچھی طرح قابو میں آئے گی اور پھر دو تین کی جماعتیں بنا لیں. اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکان ہیں ان مکانوں کے حساب سے جماعتیں بنا کر وہاں 2 دن یا 3 دن جو ہمارا قیام ہوگا ایک مسجد میں, اس دوران وہاں کے 100% مسلمانوں سے ملاقات کا عزم کریں پوری جماعت. انشاءاللہ ہم اس بستی کے 100% مسلمانوں سے اللہ کے لیے ملاقات کریں گے اور ان سے بھی یہی بات کریں گے, دین پر چلنے کے فائدے بتائیں گے, اس کے فضائل سنائیں گے اور ہر مسلمان کو دین پر چلنے کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے تیار کریں گے. یہ 2 نیت بنانی ہے کہ ہر بھائی کو ہم دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے اور پھر ان سے یہی بات کریں گے, جیسے 6 صفات کی روشنی میں ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اخلاق کی, اس کے فضائل سنا کر ان کو دین کے فائدے بتائیں گے. یہ فائدے ہیں ایمان والی زندگی کے, نماز کے اہتمام کے, علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کے اور اپنے بھائیوں کا احترام کرنے کا یہ فائدہ ہے, اللہ کے لیے عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے اور راہ خدا میں نکلنے کے فائدے بتا کر ان کو دین پر چلنے کے لیے بھی اور دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے. اس کے لیے جماعت کے ساتھی پوری چستی کے ساتھ روزانہ اپنے 4-5 گھنٹے اس میں لگا. 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہیں بولو نا بھائی؟ 24 گھنٹے کا دن ہے, 24 گھنٹے کا. اس میں 4 گھنٹے تعلیم اور سیکھنے سکھانے میں لگ, یہ فضائل کی تعلیم ہے, 6 صفات کے مذاکرے ہیں, قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے, ان ساری چیزوں میں صبح شام ملا کر تقریباً 4 گھنٹے ہو جاتے. 6-7 گھنٹے آرام کے ہوتے ہیں, 1-2 گھنٹے ضروریات کے ہوتے ہیں. اگر ہم حساب کریں گے تو ہمارے 5-6-7 گھنٹے بچتے ہیں تعلیم سے بھی, نمازوں اور آرام, کھانے پینے, ساری چیزوں کے بعد. وہ جو ہمارا وقت ہے وہ وقت ان ملاقاتوں میں گزارنا ہے. 2-3 دن کی جماعتیں بنا بنا کر صبح فجر کے بعد سے لے کر تقریباً 9-10 بجے بیٹھتے ہیں تعلیم کے لیے, وہاں تک کا پورا وقت. اس میں صرف ایک تقاضا ہوتا ہے ناشتہ کرنے کا, اور ناشتہ کرنے میں کتنی دیر لگے؟ ارے بولو نا بھائی, ناشتہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کے یہاں کتنے دیر لگتی ہے نا استاد؟ بول نہیں رہا بھائی, کوئی راز کی بات ہے کیا آپ کے یہاں ناشتہ ہے بھائی؟ 10 منٹ کا کام ہے, 15 منٹ لگے گی بہت زیادہ. آدھے گھنٹے میں تو یہ پورا مجمع ناشتہ کرتا ہے. اجتماع کا جو مجمع ہوتا ہے پورا زون میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, ایک زون ختم ہوتے ہوئے اتنی دیر کا کام ہے, باقی سارا وقت خالی. اگر رات میں آرام کر لیا ہے تو پھر صبح بشاشت ہوگی اور چستی ہوگی, اور اگر رات میں آرام نہیں کیا, دیر تک جاگتے رہے, باتیں کرتے رہے یا موبائل لے کر بیٹھ گئے تو رات میں نیند پوری نہیں, ظاہر بات ہے اب صبح نیند آئے. تو اس لیے رات میں جلدی آرام کر لیں. جماعت میں ہم جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جا کر یہ نہ کہ میں تو 12 بجے سوتا ہوں میرے صاحب, بلکہ اب اجتماعی نظام کے تابع کہ عشاء کے بعد کے اپنے تقاضے پورے ہو گئے, اب جلدی سے بستر بچھا کے آرام کر. ایک دن نیند نہیں آئے گی, دوسرے دن نہیں آئے گی, تیسرے دن نہیں آئے گی, چوتھے دن نہیں آئے گی, 5ویں دن کہاں جائے گی بولو نا بھائی؟
कि दिन भर भी आदमी सोता नहीं, काम करता है और रात में नींद नहीं आती है तो कितने दिन नहीं आएगी, बोलो ना बस। वो तो यहां से गलत आदत थी कि दिन भर सोते रहते थे, रात भर जागते रहते थे, तो इसलिए वो आदत के हिसाब से वहां भी नहीं आ रही। लेकिन एक दिन दो दिन गुजरेंगे, अगर आदमी दिन में काम करता है तो फिर रात में नींद आ जाएगी और दिन काम में गुजरेगा, उसूल हो जाएगा, आदमी की तरबियत होगी, इलाके में काम होगा। इसलिए जमकर मेहनत करनी और हर जगह से नकद जमात बनानी, बनाओगे इंशाल्लाह। इन्हीं मुलाकातों में हम सारे लोगों से नकद की भी बात करेंगे, मकामी काम की भी बात करेंगे। तो जो नकद जाने वाले वो नकद जाएंगे, बाकी बचेंगे उनको मस्जिद में जोड़ लेंगे, मकामी अमाल अमलन बताएंगे कि मशवरा ऐसे करना है। एक एक आदमी को अपने साथ ले जा जाकर उनसे बात, उनके सामने बात करके समझाएंगे कि इस तरह से बात होती है, गश करके बताएंगे, तालीम करके बताएंगे, फिर उनसे करवाएंगे। तो इंशाल्लाह जमात दो तीन दिन एक मस्जिद में ठहर गई तो वहां पर मस्जिदवार जमात कायम हो जाएगी और जमात तो आगे बढ़ जाएगी, वहां काम जारी हो जाएगी, हमारा सदका जारिया हो जाएगा। अब जब तक वो काम चलेगा, जिन लोगों ने उन पर मेहनत करके उनको काम में लगाया है वो उनके हिस्से में रहेगा। इस तरह हर जगह मस्जिद की जमात कायम करके उनको भी काम का तरीका सिखा देना है ताकि वो अमलन उसी तरह काम करते रहे, फिर धीरे धीरे वो तरक्की करेंगे। आज दुनिया पड़ी है, साथियों ने काम शुरू किया है, वो वक्त लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर वहां अच्छा से अच्छा काम हो जाएगा। और 24 घंटे के अपने निजाम में अब एक तो मशवरा हमारा मुकम्मल हुआ, इज्तिमाई अमल है, हाँ पूरी ध्यान तवज्जो से पूरे साथी शरीक रहे, सारे साथी इसमें शरीक, कोई गायब न रहे। और मशवरे के फौरन बाद जो है खिदमत के लिए दो आदमियों को लगा दे, रोजाना हमारे खाने पीने का जो निजाम है उसकी खिदमत इज्तिमाई हो, सारे साथी मिलजुल कर, यहीं से हमारे बर्तन साथ लेकर जाएंगे, अपनी जान अपना माल है, इसी के भरोसे हम मेहमान बनकर नहीं जाएंगे, इस मेहनत का यही निजाम है। चाहे हमारी जमात तीन दिन की अपने पड़ोस की बस्ती में जाए, बर्तन लेकर जा और पूरे बर्तन लेकर जा, बर्तन लेकर नहीं गए गोया कि हम सवाली बनकर गए हैं कि हमको कोई और खिला रहे, सवाली आदमी वो बर्तन नहीं उसके पास, हो तो किसी के भरोसे है, हम तो अपनी जान माल लेकर जाएंगे, पूरे बर्तन लेकर जाएंगे, अपना पूरा सामान लेकर जाएंगे, अपना बिस्तर लेकर जाएंगे ताकि किसी से मांगना न पड़े, अपना खर्चा खुद लेकर जाएंगे। फिर मशवरा हुआ, मशवरे के बाद दो आदमी खिदमत में लग जावे, एक दो वक्त का कच्चा खाना अपने साथ रखे, दो चार किलो चावल है, आधा किलो किलो दाल है, कुछ जरूरी उसका सामान पकाने का है अपने साथ रखे, ताकि किसी भी बस्ती में हम जावे तो फौरन बाजार में जाना पड़े, बल्कि अपने पास मौजूद है। मशवरे से दो आदमी तय हो गए, वो खिदमत में लग गए, चावल भी मौजूद है, दाल भी मौजूद है, कुछ जरूरी सामान, खाना पकना शुरू हो गए, तो कोई इशराफ नहीं रहे, वरना 12 बजे जमात मस्जिद में पहुंचेगी तो हर सारे साथी इधर उधर देखेंगे, मौजिन साहब कहीं नजर आते हो, मुमकिन है किसी ने उनको कह रखा हो कि जमात आवे तो दावत कर देना हमारी तरफ से, तो ध्यान इधर उधर जा रहा है, कोई इशराफ पैदा हो रहा है। और अगर अपने पास मौजूद है तो खाना पकना शुरू हो जाएगा, यकसुई हो जाएगी, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं, अपने पास ज्यादा राह लेकर चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफले जो वो तोशा लेकर चलते थे, अपने पास जो कुछ है खजूर है पनीर है जो कुछ है साथ लेकर चलते थे, तो अपना इतना सामान साथ में हो वो पकाना शुरू कर दे, फिर दो आदमी खुसूसी गश्त के लिए जा। खुसूसी गश्त जो है एक बड़ा अहम गश्त है तबलीग, 5 किस्म के गश्त, ये दावत का तरीका है, दावत देने का तरीका है, लोगों पर मेहनत करने की एक आसान शक्ल है। उसमें खुसूसी गश्त है कि उस बस्ती के जो उलमा हैं मशाइख हैं उनकी खिदमत में हाजिरी दें और उनसे दुआ की गुजारिश करें, हम लोग दीन सीखने के लिए राह खुदा में निकले हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। उनके मुनासिब वक्त में जावे, क्योंकि दीनी मशगूलियों में मशगूल है, ऐसे वक्त में जावे न जावे जिसमें उनका हरज हो, क्योंकि इस लाइन के उसूल आदाब तो है नहीं, लोग आपस में भी एक दूसरों से मिलते जुलते भी वक्त जाते हैं, कोई रात 12 बजे जाके खटखटा द्वार अभी नहीं खोलता तो नाराज होता है कि मैं उनके घर गया खोला नहीं, 12 बजे आदमी फोन करता, एक बजाई दूसरी रिंग बजाता तीसरी बजाता चौथी बजाता पांचवी बजाता छठी, और फिर शिकायत करता है कि मैंने 6 बेल बजाए मेरा फोन रिसीव नहीं,
بھئی ذرا اصول آداب بھی تو معلوم کرے، کب جانا چاہیے کب نہیں جانا چاہیے، کب کسی کو فون کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. ایک بیل بجائے دو بجائے نہیں اٹھائے تو آدمی شکایت کرے ہمارا فون ریسیو نہیں کرتے. اصول آداب ہے اس کے بھی، ملنے جلنے کے آداب ہیں، سلام کرنے کے بھی آداب ہے، کب سلام کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ اس لائن کا دین سیکھا نہیں ہے اس لیے آدمی وقت بے وقت کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور آدمی کو حرج میں ڈالتا ہے. خصوصاً جو لوگ دینی مشغولیوں میں مشغول اپنے کاموں میں عبادت میں ہیں، تعلیم و تعلم میں ہیں، تو ان سے ان کا مناسب وقت معلوم کریں، پھر اس کے بعد جا کر ملاقات کریں، دعا کی گزارش کریں. اسی طرح اس بستی کے جو تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ملاقات کریں، اپنے آنے کی خبر دے کر ان سے ہم کہ بھئی ہم آپ کی بستی میں دین سیکھنے کی نیت سے ہماری جماعت پہنچی ہے، ماشاء اللہ آپ حضرات کو اللہ نے پہلے سے توفیق دی، آپ کام کر ہی رہے ہیں، بستی میں کام ہو رہا ہے، کچھ آپ حضرات کی طرف سے نصرت ہو جائے ہمارا تو ساتھ دے دیں ہمارا تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، مل جل کر کام کریں گے بستی میں بھی کام ہو جائے گا. تو اس طرح سے ان کو اپنی فکروں میں اور اپنے کام میں شریک کریں گے. ایسے ہی اس بستی کے وہ لوگ ہیں جو دینی اعتبار سے نہ ذمہ دار ہیں نہ دعوتی اعتبار سے کوئی ذمہ دار ہیں، بلکہ دنیاوی لائن سے وہ بااثر ہیں. پڑھے لکھے لوگ بازے ہوتے ہیں یا بازے اہل ثروت ہوتے ہیں یا بازے نہ پڑھے لکھے نہ اہل ثروت ہیں، لیکن ایسے نوجوان بازے ہوتے ہیں جو 5-25 لڑکوں پر اثر رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے نہ مال دولت ہے لیکن بااثر ہوتے ہیں وہ. تو ان سے جا کر ملے اور ان کو بھی اپنی اس حیثیت کا احساس دلا کر کہ اللہ پاک نے آپ کو اثر دیا ہے، اگر آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کا یہ اثر رسوخ جو ہے آپ کی اچھی آخرت بننے کا ذریعہ ہو جائے گا. دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، آپ اس کا استعمال کر لیں، آپ کے ذریعے سے لوگوں پر محنت ہوگی، آپ کی بھی آخرت بنے گی اور ان کو بھی اپنے کام میں شریک کریں. یہ خصوصی گشت ہے. دو ساتھی خصوصی گشت کے لیے چلے جائیں، ان سے پہلے دو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی دعوت بھی لے گا تو آدمی پورے استغنا سے کہے گا کہ ہمارا تو کھانا پک رہا، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. تو اشراف نہیں ہوگا، ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں اس راستے میں سے نکل کر سیکھنی ہے کہ ہماری نظر صرف اللہ پر ہو. کس پر ہو؟ ایک اللہ پر ہو. کسی سے ہمیں کوئی غرض نہیں، چارانے کی بھی غرض نہیں، کسی کے پانی کی ایک گھونٹ کی غرض نہیں. اس لیے اپنی جان مال لگا کر اس کی مشق ہے کہ ہم اللہ سے لینے والے بن رہے ہیں، اللہ سے جڑ رہے ہیں، نظر اللہ کی طرف ہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے. اشراف نہیں ہوگا پھر، جس کو دل کا سوال کہتے ہیں، اور خصوصی گشت بھی ہو گیا. وہاں مسجد میں جماعت تعلیم میں مشغول ہے، دوران تعلیم تعلیم ہی گشت ہے کہ دو دو آدمی جاویں اور باہر جو لوگ فارغ چوکوں پر چوراہوں پر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں لوگ فرصت سے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر ان کو نقد مسجد میں لائے اور اپنی تعلیم میں اپنے ساتھ شریک کریں. ان کا جتنا وقت ہے تھوڑا وقت تعلیم میں شرکت کروا دیں، تھوڑی دیر ہمارے کوئی ساتھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ایمان اعمال کی بات کریں، ان کو بھی دین کی پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کریں. یہ دوران تعلیم گشت ہوتا رہے گا، اسی دیر تعلیم چلتی رہے گی. تعلیم میں شروع میں قرآن شریف کے حلقے لگیں گے، درمیان میں فضائل کی کتابوں سے پڑھیں گے، صفات کا مذاکرہ ہوگا. اس دوران جو ہے ہمارے دو ساتھی جائیں 10-12 منٹ، پھر وہ واپس آئے تیسرے دو ساتھی جائیں، وہ واپس آ جائے تیسرے دو ساتھی، وہ واپس آ جائے اور دو ساتھی جائیں. اس طرح تعلیمی گشت ہوتا رہے اور لوگوں کو لاوے. اگر صحیح طور پر یہ گشت ہوگا تو روزانہ تعلیم میں نئے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. صرف جماعت نہیں ہوگی تعلیم، 10-12 آدمی تو جماعت کے ہیں، لیکن روزانہ یہ تعلیمی گشت کر کے ایک جماعت گئے 2 آدمیوں کو لے کر آئے، دوسرے گئے 3 آدمیوں کو لے، چوتھی جماعت کے ایک آدمی کو لے کر، تو دوران تعلیم نئے لوگ آئیں گے اور اس میں ایسے لوگ ملتے ہیں. بعضے وہ ہوتے ہیں زندگی پر مسجد میں داخل نہیں ہوئے، بعضے وہ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، بعضے وہ ہیں جن کی دینی سطح بہت نیچے ہے. ایسے نئے لوگ ملتے ہیں، اس لیے تعلیم کے دوران تعلیمی گشت جم کر کر نیت بنا کے جائے، وہ بے نیت کوئی کام نہ کر. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اس وقت بد نیتی سے زیادہ بے نیتی کا مرض ہے. ایک چاہے کہ بری نیت سے کوئی کام کرنا، غلط نیت کرنا،
ریا شہرت کا جذبہ ہے، دنیا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، غلط جذبہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں. جماعت میں گئے چلا لگا کر واپس آ گئے، آج ہی مسجد گیا واپس آ گیا، کوئی نیت نہیں. ہر ہر عمل میں نیت کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. اس لیے نیت کی تجدید کرنی چاہیے. گشت میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں کیوں ہم بیٹھ رہے ہیں ٹرین میں؟ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے کیوں کھا رہے ہیں؟ ہر ہر عمل میں نیت کرنی چاہیے. وضو بنا رہے ہیں کیوں وضو بنا رہے ہیں؟ اس وضو سے کیا مقصد ہے ہمارا؟ کسی کو پانی کا گلاس دے رہے ہیں تو ہم کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ عمل، نیت یعنی وجہ عمل، کیا وجہ ہے اس عمل؟ کسی سے بات کر رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ تو سب سے بڑی نیت تو کہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر کام میں کھانا بھی اللہ کے لیے ہے، سونا بھی اللہ کے لیے ہے، جماعت میں جانا بھی اللہ کے لیے، تعلیم میں بیٹھے بھی اللہ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مخصوص عملوں کے مخصوص فائدے ہیں، ان فائدوں کو حاصل کرنے کی نیت کریں گے. کہ جا رہے ہیں تعلیمی گشت میں تو نیت کریں گے کہ حضور والے مبارک علم سے زندگی بننے کا یقین میرے اندر آ جاوے، اس کے لیے میں دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں. عمومی گشت میں جا رہے ہیں کہ جو ایمان اللہ کی طرف سے مطلوب ہے وہ ایمان مجھے نصیب ہو جاوے، اس لیے ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں. نیت بنائیں گے کھانا کھاتے وقت کہ اس کھانے سے جو قوت حاصل کرے گی ہوگی، اس قوت کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگاؤں. تو کھانا بھی ہو گیا اور اچھی نیت کے ساتھ اب وہ کھانا اندر جا رہا ہے تو وہ چیزیں پیدا کرے گا جو آدمی کی نیت ہے. انما لکل امرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جو نیت میں ہے. تو اس لیے نیت کریں، تجدید کریں نیت کی بار بار. یہاں سے جا رہے ہیں نیت سے کہ اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور امت دین پر چلنے والی بنے اس کے لیے جا رہا ہوں، اس کی محنت کے لیے جا رہا ہوں. ٹرین سے اتر رہے ہیں نیت کی تجدید، بھائی کیا نیت؟ اس لیے کہ شیطان کا حملہ نیتوں پر ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ شیطان نے کسی کو پتھر مار کے سر پھوڑ دیا ہو، سنا کبھی؟ ارے بولو نا بھائی، کسی کو ڈنڈا مار کے پیر توڑ دیا ہو، ارے کبھی سنا؟ کہ وہ نیتوں پر حملہ کرتا ہے. بڑے بڑے سخیوں کو راستے سے ہٹا دیا، ان کا خرچ کرنا باقی ہے، ان کا خرچ کرنا باقی ہے، لیکن شہرت کا گھوڑ سوار کر دیا، ان ساری سخاوت گئی پانی میں. بڑے بڑے خادموں کو اس نے راستے سے بھٹکا دیا، ان کی خدمت اپنی جگہ ہے، وہ کر رہے ابھی بھی، لیکن نیت پر حملہ آور ہوا اور ریا پیدا کیا اندر سے، دکھاوا پیدا ہو گیا. تو اس لیے نیت کی حفاظت کرنی اور بار بار سنبھالنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عمل سے پہلے نیت بناو، درمیان عمل میں نیت کو چیک کریں کہ کیوں کر رہا ہوں، اور منتہا عمل پر پھر دیکھیں کہ کیوں کیا. عمل کے اخیر میں وقت ٹولے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. اگر کوئی بات پیدا ہوئی فوراً توبہ کر، یہ غلط نیت ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ تو اپنے لیے اس کو اس عمل کو بنا دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے، تو اس طرح سے ہمارے اعمال محفوظ ہو جائے گی. تو اس لیے تعلیم میں جم کر بیٹھے، سارا ساتھ سارے ساتھی اپنی حاجت سمجھ کر بیٹھے کہ ہماری ضرورت ہے، تھک نہ جاوے. ابھی جو کہ مشق نہیں ہے اس لیے ایک دو دن تین دن ذرا بھاری پڑے گا، گھٹنوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، لیکن جم کر بیٹھے، ہمت سے بیٹھے. ہاں بیٹھا تو حتی المقدور کوشش کرے باوضو بیٹھے، باادب بیٹھے، باادب با نصیب، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور دین میں طالب بنے، آواز تو کہیں بھی پہنچ جائے گی. یہ جو مجمع جوڑنا پڑتا ہے وہ طلب کی کمی ہے، باقی کچھ نہیں. ریلوے کی لائن میں کیسے لوگ ایک دوسروں سے لگ کر کھڑے رہتے، آگے والا بار بار کہ بھائی پیچھے ہٹو، بھائی پیچھے ہٹو، ارے بھائی کیا کریں، پیچھے سے دھکا آ رہا ہے سکے تم، وہ بار بار کہ پیچھے ہٹو، کیونکہ وہاں طلب ہے ٹکٹ لینے کی. دنیا کے کاموں میں لوگ کتنا جم مل جل کر ہجوم ہو جاتے، انتظام کرنا پڑتا ہے پبلک کو. ایک طرف کھانے میں کیسا ہجوم لگتا ہے، چائے کی ہوٹل پر وہاں بلاتا ہے بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی چائے والا کوئی بلاتا ہے بھائی آ جاؤ، تشریف لے آوے، تشریف لے آوے، بڑی مزے کی چائے ملے گی آپ. بلکہ وہاں تو وہ بےچارہ وہ ہو جاتا ہے کہ اتنوں کو ایک ساتھ کیسے دوں گا میں، ذرا صبر کرو بھائی، ذرا صبر کرو، ذرا پیچھے ہٹو، ہمارا کاؤنٹر ٹوٹ جائے گا، کہ ان چیزوں کی طلب ہے اور یہ طلب کی کمی کہ آدمی دین کے لیے مستغنی ہے کہ دیوار میں ٹیک لگا کر یہاں تعلیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے دنیا کے فنون اس طرح سیکھے جا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تربیت پانے والی جماعت جو صحابہ کی جماعت ہیں وہ امت کے لیے ہر کام میں نمونہ ہیں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری طلب کے ساتھ آپ کی مجلسوں محفلوں میں ایسے بیٹھتے تھے کہ وہ بالکل مل جاتے تھے, بیچ میں خلا جگہ نہیں ہوتا. ہاں تعلیم میں ادب سے بیٹھے اور طلب دکھا رہے اپنی. اللہ تو دل دیکھتا ہے. لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ دل دیکھتا ہے کہ اندر کتنی طلب, اندر نیت کیا ہے. روزانہ اگر بننے کی نیت سے ہم بیٹھیں گے, تعلیم کے حلقوں میں جمیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تعلیم کے حلقوں میں بہترین تربیت ہے. عمل کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا. صحابہ کی باتیں ہیں, نماز روزوں کے فضائل ہیں, ذکر و تلاوت کے فضائل ہیں اور آخرت کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہیں. وہ بنیادی مضامین ہیں جو ہر مسلمان کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہیں. ارکان اسلام ہیں نماز روزہ زکات حج ایمان, یہ ارکان ہیں, اس لائن کے فضائل ہیں. اور قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے, بنیادی علم ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, اس سے متعلق اس کے فضائل ہیں, اس کو صحیح کرنے کے, تلاوت کے, حفظ کے, نماز میں پڑھنے کے, ناظرہ پڑھنے کے, حفظ پڑھنے کے اس کے فضائل ہیں. ایسے ہی صدقات, فضائل صدقات میں مختلف ابواب ہیں. ہاں آخرت کے امور ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت ہیں. بھائی دینا تھا نا, ابھی اجتماع کے بعد پورا بہت سارے دن آپ کے پاس ہٹانے کا, ابھی چھوڑ دو آپ لوگ. ایسی جگہ آ کر آپ نے کام شروع کیا, پورے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کر دیا. پورا دن خالی ہے کام اس کو اٹھانے کے لیے.
تو اس میں یہ بنیادی فضائل ہیں جس کو دھیان سے, توجہ سے, عظمت سے سننا ہے. ہاں پابندی کے ساتھ جو جتنا اہتمام سے تعلیم میں شریک ہوگا اتنا عمل کا شوق زیادہ پیدا ہوگا. وہاں جانے کے بعد جی نہیں لگ رہا ہے, پہلی وجہ آدمی کی وجہ کہ آدمی تعلیم میں نہیں ہوتا. بہت سے مرتبہ ساتھ ہیں بھائی جماعت میں آیا اچھا نہیں لگتا ہے, ایک دن گزرا, دو دن, آٹھ دن گزرا, میر صاحب مجھے گھر جانا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی تعلیم میں شریک نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کرے پوری کہ تعلیم میں جم کر بیٹھے. جی لگنا شروع ہوگا, اعمال کا شوق پیدا ہو. بلکہ وہ تو ایسا عمل ہے کہ رات میں آدمی فجر میں اٹھنے والا تہجد شروع کر دیتا ہے تعلیم میں اگر بیٹھا ہے. اسے نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام شروع کرتا ہے, صف اولا کی پابندی شروع کر دے گا. دھیرے دھیرے دینی رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے آدمی میں, دینی رنگ چڑھتا ہے. داڑھی نہیں ہے, داڑھی بڑھانا شروع کرتا ہے. کرتا پاجامہ نہیں ہے اس کے پاس, ساتھیوں سے بات کرتا ہے بھائی مجھے بھی کرتا پائجامہ پہننا. دینی رنگ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن شرط ہے کہ صحیح ترتیب سے آدمی عمل کرے, تعلیم میں جم کر بیٹھے. ابتدا میں قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں. اس میں یہ تصحیح قرآن کے حلقے ہیں. 10 سورتوں کا دور نہیں کرنا ہے روزانہ, بلکہ ایک ایک آیت کر کے صحیح کرنا ہے. پہلی آیت لیے سورہ فاتحہ سے شروع کریں. اگر کلمہ ہی صحیح نہیں, بالکل نئے ساتھی ہیں, تو پہلے کلمہ صحیح کریں جو اصل اساس بنیاد ہیں. پھر اس کے بعد اب چونکہ نماز میں پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ پہلے, اور پھر چند سورتیں ہیں, تو سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں. ایک آیت صحیح ہو پھر دوسری آیت شروع کریں. ایک ساتھ پورے سورت نہ پڑھیں. ایک آیت, دوسرا ساتھی, تیسرا ساتھی, چوتھا ساتھ. ایک آیت صحیح ہو گئی, اب دوسری آیت لیں. دوسری آیت ہو گئی, تیسری آیت لیں. اس طرح تجوید کے حلقے لگا کر قرآن کی تصحیح کریں, یعنی اس کو صحیح کریں, اور پھر جڑ کر جمع ہو کر فضائل کی کتابوں میں سے پڑھیں, اور اخیر میں صفات کا مذاکرہ کریں. یہ صفتوں کا مذاکرہ صرف تقریر بیان کرنے کے لیے نہیں, تبلیغ میں جتنے اعمال ہیں وہ اپنے اندر لانے کے لیے. اس لیے 6 صفتوں کو اس نیت سے مذاکرہ کریں کہ میرے اندر آ جاؤ, میرے اندر ایمان بنے, اعمال کا شوق پیدا ہو. اس لیے ایمان, اعمال, علم, ذکر اور اکرام, اخلاص, ان 6 صفتوں کا مذاکرہ کریں فضائل کی روشنی میں.
تعلیم بھی ہماری اجتماعی تعلیم فضائل کی ہوگی، چھ صفات کا مذاکرہ بھی فضائل کی روشنی میں ہوگا، اور جتنے ہمارے اجتماعی انفرادی طور پر مذاکرے ہوں گے وہ سب فضائل کی روشنی میں ہوں گے. مسائل کی بحث نہ کریں، یہ کام علماء کا ہے. کس کا کام ہے؟ علماء کا کام. اس لیے ہماری ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ ہم اہل علم سے رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں گے. ہم آپس میں نہ مسائل کی بحث کریں گے اور نہ بغیر استعداد کے مسئلے مسائل کی کوئی کتاب پڑھیں گے، ورنہ پتہ نہیں کچھ کا کچھ سمجھیں گے، کچھ عمل کریں گے، کسی کو کچھ بتا دیں گے. اس لیے اجتماعی تعلیم فضائل کی تعلیم ہوگی، اور جتنے مذاکرے ہمارے ہیں ان مذاکروں میں بھی فضائل کی روشنی میں ہم بات کریں گے. مسئلے مسائل بیان نہ کریں، یہ علماء کا کام. اپنی ضرورت کے مسائل علماء سے سیکھیں گے. اور حالات حاضرہ پر ہمارا کوئی پروگرام نہیں، نہ صبح نہ شام کو، نہ انفرادی نہ اجتماعی. حالات حاضرہ جو اخبار میں کیا آیا ہے، واٹس ایپ پر کیا چل رہا ہے، ٹویٹر کیا کہہ رہا ہے، اس پر ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ موبائل گھر چھوڑ دیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے، ارے بھائی بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بچوں سے کتنی محبت ہے آدمی، لیکن ان کو چھوڑ کر آدمی جاتا ہے. بھائی اپنی تربیت کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتا ہے جماعت، بولو نا بھائی، چھوڑ کر جاتے ہیں. اپنی بیویوں سے محبت نہیں ہے، پھر بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بھائی دین سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت کے واسطے جا رہے ہیں. ایسے موبائل بھی چھوڑ دیں، اپنے گھر رکھ دیں اس کو، تاکہ یکسو ہو جائے. خروج یکسوئی کے لیے جو نکالا گیا اور دور دراز بھیجتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت دین کی نسبت پر دور دراز جاویں اور اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا آباد کریں. یہاں کی دنیا میں کیا ہے؟ صبح شام رات دن لغویات ہیں، دنیا داری ہیں، تیری میری ہیں، لایانی ہیں. ان سب کو چھوڑ کر دور دراز جا کر مسجد کی چار دیواری میں، فرشتوں کا ماحول ہے وہاں، وہاں پر صبح شام تعلیم کے حلقے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، ایک دوسروں کو دین کی بات سمجھانا ہے. ان کاموں میں ایک نئی دنیا آباد کرنی، اس کے لیے یکسوئی ہے. اور اگر آدمی اس کے ساتھ ہیں وہ یکسو نہیں ہوتا ہے. اس لیے یکسو ہو جاؤ تاکہ تعلیم میں بھی جی لگے، نماز میں بھی جی لگے. جو اصل مقصود ہے کہ اس نے ہمیں ایسا غافل کیا کہ نماز میں بھی اللہ سے قریب نہیں ہو پا رہے، تلاوت کی حالت میں بھی آدمی کو قرب نہیں میسر ہو رہا ہے، کہ اتنا ذہن کو الجھا دیا اس جو ایک ضرورت کی چیز تھی. ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت مفید ہے، وہ عقل مندی ہے، لیکن آدمی ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زائد اور بے وقت مشغول ہو جاوے یہ مضر ہے. ضرورت بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جس وقت اس کی ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو. ایک آدمی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہی ٹوائلٹ میں بیٹھا رہتا ہے، بیمار رہی ہے، اس کو قبضیات ہیں، یہ تندرست نہیں ہے. چاہے ٹوائلٹ 2 کروڑ کا بنایا ہو، کتنے کا ہو، 2 کروڑ کا بھی ہو، آدھا گھنٹہ اگر آدمی اندر بیٹھتا ہے تو یہ بیماری ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، وہ ضرورت ہے. تو ایسے یہ ضروریات ہماری ہیں، اس لیے اس راستے میں نکل کر کوشش کریں، پرہیز کریں. حالات حاضرہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا تذکرہ نہ کریں، آگے کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کہ خبر میں کیا ہے، جہاں قیامت تک سونا ہے. پہلی گھاٹی وہ ہے، پھر میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے کہ وہاں زندگی کا حساب ہے، اس کا تذکرہ کریں. وہاں حساب کتاب ہے، ابھی تک جو جیا ہے کیا وہ کھاتا کلیئر ہے؟ اگر نہیں ہے تو توبہ میں لگے گا، بعد میں اب یہ کرے گا کہ اللہ معاف کر دے، غلطیاں ہوئی ہیں، بھولیں ہوئی ہیں مجھ سے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگے گا. دوسری طرف آدمی غور کرے گا کہ میں نے اپنی ذات سے اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، یا اور کسی انسان کو کہیں تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی معافی تافی کرے گا. کسی کا کوئی واجب حق باقی ہے تو اب وہ چونکہ آخرت یاد آئی ہے کہ قبر میں حساب ہے، قبر میں وہاں پر عذاب ہے یا وہاں پر راحت ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. اور آخرت میں حساب ہے، قیامت کے میدان میں حساب کی ترازو قائم کی جائے گی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ آج ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے. اور وہاں بدلہ دیا جائے گا سب کو، ذرہ برابر نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. اور آدمی نے اللہ سے متعلق جو حقوق ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا, اور بندہ سے متعلق جو چیزیں تھی جو اللہ کی طرف سے واجب حقوق تھے یا جس لائن کے جس نوعیت کے جو حق تھے اس کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا. جب آخرت کا تذکرہ کریں گے تو یہ فکر پیدا ہوگا, اس لیے لایانی میں نہ لگے. حالانکہ حضرہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے, ان سب چیزوں سے اخبار سے ریڈیو سے یا اس قسم کی خبروں کے جتنے ذرائع ہیں اس سے ایک مرتبہ کٹ جائیں اور ان خبروں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو اصل ہیں, جو حضور علیہ السلام نے پیشین گوئیاں کی خبریں دی, فتن کی خبر دی آپ نے کہ فتنے ہوں گے بڑے بڑے, کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا, شام کلمہ پڑھنے والا صبح کافر ہو جائے گا, کتنا تیزی کے ساتھ آدمی بدلے گا اور گناہ عام ہوں گے, یہ ہوگا. خبریں دی آپ نے, چوکنا کیا اپنی امت کو کہ ہم چوکنے ہو جائیں گے اب تاکہ ہمارا ایمان بچے, ہماری عبادت میں کمی نہ آوے, اللہ کا تعلق ہمارا بڑھتا جاوے, اور ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کا حق ہمارے ذمے ہے کہ ہماری اخلاق اچھے ہوں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو ہم سے راحت پہنچے, کسی کو ہم تکلیف نہ دیں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے یا اور کسی بھی عزم سے, ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی مشق کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں گے وہاں, اور امور آخرت میں لگیں گے. جو کرنے کے کام دنیا کے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے, نماز ہیں, اعمال ہیں, خدمت ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آخرت کی فکر بڑھائیں گے. جب ہماری فکر الگ ہو گئی, فکر بدل گئی, کہ پہلے فکر جینے کی کرتے تھے ہر وقت, حالانکہ اس کو آپ نے عقل مندی نہیں قرار دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے, اپنی ذات پر قابو رکھے, اور ما بعد موت کے لیے عمل کریں کہ اچھی نمازیں پڑھیں, اچھی تلاوت کریں, اچھے سے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں, اللہ سے اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشخوشی سے پیش آویں, ایک دوسروں کی خدمت کریں. یہ ماحول قائم کرنا ہے جماعت. ایک طرف عبادت ہے, ایک طرف دعوت ہے, ایک طرف دین کے امور کا سیکھنا سکھانا ہے, تو چوتھی چیز جو ہے وہ خدمت ہے. یہ چار قسم کے کام ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا گشتوں میں, جیسے تعلیمی گشت ہوا, عمومی گشت ہوا, خصوصی گشت ہوا, تشکیلی گشت ہوا, ایسے ایک اصولی کا گشت ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم نے تیار کیا ہے جا جا کر گھروں پر محنت کر کے, ان کے لیے کوئی وقت طے کرتے ہیں, دن طے کرتے ہیں, بھائی تین دن کی جماعت شام کو جائے گی, صبح جائے گی, یہ چلے کی جماعت ہفتے کے بعد جائے گی, یہ چار مہینے کی جماعت دس دن کے بعد طے کی ہیں, اس کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں ان کو وصول کرنے کا ایک گشت ہے جس کو وصولی گشت کہتے ہیں. ان سب کو وصول کر کے روانہ کریں گے. یہ پانچوں گشتوں کے راستے سے دعوت ہیں, یہ طریقہ ہے دعوت. اور اسی طرح تعلیم و تعلم ہے, جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف کی تصحیح کرنی ہے, ایسے نماز کو صحیح کرنا ہے, وضو کرنے کا صحیح طریقہ سیکھنا ہے, ایسے دیگر جو ہماری ضروری علم ہیں وہ اس راستے میں رہتے ہوئے ایک دوسروں سے سیکھیں. جہاں اگر جماعت میں خود ساتھ میں علماء ہیں تو ان کے ذریعے سے مزید معلوم کریں, نہیں ہے تو جن بستیوں میں جاویں وہاں معتبر علماء کو تلاش کریں, اگر ملیں تو ان سے ہم اپنی ضرورت کا علم وقت پر لے لیں, ان سے اپنا دین سیکھ لیں, تاکہ ہماری نماز, ہمارا وضو اور ہماری جو بنیادی ضروری چیزیں وہ صحیح ہو کر یہ ہمارا ٹھیک ہو, اس کے لیے تعلیم و تعلم. تیسرا ذکر عبادت ہے. پانچ وقت کی نمازیں تو فرض ہیں کہ کسی حال میں نماز قضا نہ ہو, بلکہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ باجماعت پانچوں وقت کی نماز ادا ہو. اس نیت سے شروع کریں کہ اب موت تک ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی, موت تک نماز جماعت سے پڑھیں گے, کبھی جماعت نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگ ملتے ہیں کہ کسی کو 10 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, ابھی گزشتہ شعبان میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے 18 سال پورے ہوئے تکبیر اولاد موت نہیں ہوئی. کتنے سال پورے ہو گئے؟ 18 سال ہوئے شعبان. تو یہ نیت سے کہ اس سے باجماعت نماز شروع کر, صرف چلنے کے لیے نہیں بلکہ آج سے شروع کر رہے ہیں کہ نماز باجماعت ادا کریں گے, تکبیر اولا سے پڑھیں گے اور موت تک پڑھیں گے, تو پھر اللہ اس کی توفیق دے گا, اس کے اسباب مہیا کرے گا اور اللہ ہی اس کو آسان کرے گا. تو اپنی عبادتوں کی پابندی کریں گے, صبح شام تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, 100 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر اطمینان سے اپنی تسبیح پڑھ لیں. اگر جلدی اٹھ گئے ہیں تو اذان اقامت کے درمیان میں بھی لمبا وقت ہوتا ہے, اگر تہجد دعا تلاوت وغیرہ اذان سے پہلے ہو گئی اب اس کے بعد وقت بچائیں اذان تک اقامت تک کا 40 منٹ 35 منٹ آدھا گھنٹہ کہیں ہوتا ہے تو اتنے میں تسبیح آرام سے پوری ہو جائے گی. لیکن نیت کے ساتھ اٹھے ہیں صبح رات جلدی آرام کر کے پوری بشاشت سے کھڑے ہو گئے, بستر لپیٹ کر اس کو اس کے کور میں ڈال کر رکھ دیں تاکہ اب دوبارہ نشانے کو جینا چاہے. تہجد اطمینان سے پڑھ کر اب اپنے معمولات پورے کر لیے ہیں تو صبح کے اس وقت پورے ہوں گے, شام کے معمولات میں جیسے موقع ہو عصر بعد مغرب بعد چونکہ عمومی گشت ہوتے ہیں اجتماعی اعمال ہوتے ہیں تو اس وقت اگر موقع نہ رہا مغرب سے پہلے ویسے 15-20 منٹ تو ہر جگہ ہوتے ہی ہوتے ہیں, گشت بھی ہوا ہے 10 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے, بیان بھی ہوا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے پورا ہو جاتا ہے, تو وہ وقت اپنا قیمتی بنا اور اس وقت اپنی تسبیح پوری کر لے. روزانہ کا ایک پارا تلاوت کا اہتمام کرے, ایک پارا پڑھ لے. جن کو پڑھنا نہیں آتا اتنا وقت سیکھنے میں لگا, یا پڑھنا آتا ہے زیادہ ابھی تیزی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت متعین کرے کہ روزانہ اتنا وقت تلاوت میں لگائیں گے تو چاہے آدھا گھنٹہ ہو جائے آدھا پارا ہو جائے اتنا وقت اہتمام سے تلاوت میں لگا. اور ایسے انفرادی طور پر فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں, اجتماعی تعلیم میں تو ہوگی ہوگی, انفرادی طور پر جو زبان جانتے ہیں گجراتی تو گجراتی اردو اردو جو بھی ہیں اس زبان میں کتاب کا مطالعہ کریں, اس طرح ذکر و عبادت میں لگیں. اور چوتھا کام خدمت ہے, اجتماعی خدمت کے لیے دو دو آدمی طے کریں مشورے سے, باری نہ لگاوے خدمت کی کہ آج یہ دو ہیں کل یہ دو ہیں پرسوں یہ دو ہیں, بلکہ آپس کی مشاورت سے حسب موقع دو دو آدمیوں کو طے کرتے جاؤ جو اجتماعی خدمت کر لیں, باقی انفرادی طور پر ہر ساتھی ایک دوسروں کی خدمت کریں. جس مسجد میں رہے مسجد کو صاف ستھرا رکھیں, اس کے پیشاب خانے غسل خانے وضو خانے ہیں اس کو صاف کریں, اس کو جس حالت میں ہم پاتے ہیں اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جائیں, صاف ستھرا رکھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اس کا ادب کریں, مسجد میں باتیں نہ کریں, آرام کریں گے ہماری مجبوری ہے مسافر ہیں, اعتکاف کی نیت کر لیں تو مسجد میں موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے, چاہے دن میں رات میں سوئے ایک طرف آرام کرے. ایسا نہ ہو کہ مسجد ہی نہ لگے کہ اس طرح سے لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ اندر داخل ہو پہلے پہلے میں دیکھیں تو ایسا ہی نہیں لگ رہا کہ مسجد ہے, بلکہ اس طرح سے مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف بچھا سارے ساتھی ایک ساتھ سوئے, دو ساتھی ادھر ہیں دو ساتھی ادھر ہیں ادھر ہیں, ایسا نہ کریں. ہر سونے میں بھی اجتماعی شکل قائم کریں کہ قریب قریب بستر بچھا لیں, ہر بستر کے بعد تھوڑا فاصلہ چھوڑیں, ہر آدمی اپنا بستر خود بچھاوے اور ہر آدمی اپنا بستر لے کر سفر کرے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. موسم سردی کا ہے تو اچھا کمبل لے کر جاوے اوڑھنے کا, ورنہ گھر میں آدمی رضائی اوڑھتا ہے جماعت میں چادر لے کر گیا ہے واپس آ کر کہتا ہے جماعت میں تو بہت ٹھنڈی لگتی, بھائی ٹھنڈی تو گھر میں بھی لگتی لیکن یہاں رضائی اوڑھ رہا تھا آدمی تو پھر دوبارہ جاتا نہیں کہ بہت ٹھنڈی ہوتی. اپنا بستر اچھا لے کر جاؤ, اگر ضرورت ہے تو موٹا کمبل ساتھ رکھ لیں اور رات میں اسی طرح آج ساتھی آرام ضرورت ہو رات میں کسی ساتھی کو جگا لے اکیلے نہ جاگ, اور مسجد کے آداب احترام کا خیال کریں, کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ رہیں فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے, ایسے مسجد میں ری خارج نہ کریں. اگر حاجت ہو گئی غسل کی مجبوری آدمی مسجد میں سویا تھا غسل کی حاجت ہوئی تو فوراً غسل کر لیں, ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ ٹھہریں, مسجد کا ادب کریں, مسجد اللہ کا گھر ہے شاہی دربار ہے, جتنا ادب ہوگا اتنا آدمی آگے بڑھے گا, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس وقت کا جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے اس میں بے ادبی غالب ہے, جو معاشرہ دنیا میں رائج ہو رہی ہے جو کلچر رائج کیا جا رہا ہے اس میں بے ادبی ہے بدتمیزی ہے بد تہذیبی ہے. حضور علیہ السلام نے ہر چیز کا ادب سکھایا ہے, اس لیے ہم ادب بھی سیکھیں گے سنتیں بھی سیکھیں گے, مسجد میں ٹھہرنے کی نماز پڑھنے کی کھانے پینے کی اس کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ کرے کھانے پینے کی سنتوں کا تاکہ سنت کے مطابق ہمارا ہر کام ہو, کھانا بھی سونا بھی چلنا پھرنا بھی بات چیت کرنا بھی پانی پینا بھی کپڑے پہننا بال بنانا چہرہ بنانا ناخن کاٹنا یہ سارے کام سنت کے مطابق, اس کی ایسی مشق کر کے آئے کہ اب واپس آئیں گے تو اپنا حیات اسی طرح کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو جاوے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو, تو مولانا نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ہم اپنے عمل سے اس کو زندہ کریں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے. سارے گشتوں ملاقاتوں میں اپنے مذاکروں میں اسی کی دعوت دیں گے اور آپس میں ایک دوسروں کے احترام کے ساتھ رہیں. کھانا ہمارا ایک اجتماعی عمل ہے, ایک ساتھ پک جائے گا, بہت زیادہ ہائی فائی کے چکر میں نہ پڑیں. اس وقت لوگوں کا بہت سارا مال اور زندگی کا قیمتی وقت کھانے پینے کے چکر میں جا رہا ہے. وہ تو جب میدان محشر اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی برباد کر گیا ہے. کھانا ایک ضرورت ہے, اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں. عقل مند لوگ ضرورتوں پر اپنا زیادہ مال اور وقت خرچ نہیں کرتے ہیں. آپ علیہ السلام چاہتے تو بہت شاندار کھانا کھا سکتے تھے. آپ کا کہہ رہے ایک دن کھانا کھاؤ تاکہ شکر کرو, ایک دن بھوکا رہو تاکہ صبر کرو. اس لیے زیادہ کھانے پینے کے چکر میں نہ رہے. گھریلو ماحول میں بھی ایسا ہو گیا کہ عورتوں کا صبح سے شام تک کھانا پکانے میں پورا ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک ناشتہ ہو رہا ہے, دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے, اثر کے بعد کی چائے ہو رہی ہے, رات کے کھانے کی تیار, دن ان کا پورا ہو گیا. اور مردوں کا بھی یہاں وہاں, اور اتنا سارا اس میں وقت لگ جاتا ہے کہ مقصد جو ہمارا عبادت ہے مقصد میں جو ہے وہ نقصان ہو رہا. اس لیے یہاں نکل کر اس کی بھی مشق کریں. کوئی نئی عادت لے کر نہ آئے بلکہ جو پرانی بری عادت ہے اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈا پینے کی عادت ہو گئی تھی کھانے کے بعد, تو دھیرے دھیرے جماعت میں جا کر چھوڑ کر آ. کھانے کے بعد پان کھانے کی عادت ہو گئی تھی, اس کو دھیرے دھیرے جماعت میں نکل کر چھوڑ کر آئے. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو کوئی عادت نہیں, نئی کوئی عادت بنا کر آئے بس. بلکہ بری عادتوں کو چھوڑنا ہے. ہاں ضرورت کا کھانا کھائیں گے, درمیانی قسم کا کھانا پکا لیں, بہت زیادہ ہائی فائی نہ ہو, بہت زیادہ ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل رغبت نہ ہو کھانے اور چلے ہی نہیں بالکل. اس طرح سے آدمی عادت بناوے اپنے آپ کو کہ ہم کھانا پینا جو ہے سادہ کریں گے, ایک دسترخوان پر سب ساتھی کھا لیں, کھانے میں عیب نہ لگاویں. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطو ان اشتہاہو اکلہو و ان کرہو ترکہو. آپ علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا, اچھا لگا تو کھا لیا, اچھا نہ لگا چھوڑ دیا. ہوتا ہے کسی کی طبیعت, کسی کو گرم پسند ہے, کسی کو ٹھنڈا پسند, کسی کو پھیکا پسند ہے, کسی کو تیکھا پسند ہے. پسند ہوتی ہے آدمی, نہیں پسند آیا چھوڑ دے, لیکن عیب نہ نکالو اس یہ ایسا ہے ویسا ہے, یا منہ نہ چڑھا دے. گھر میں بہت ساری لڑائیاں اسی کی ہوتی, کھانا اچھا نہیں لگا منہ چڑھا دیا, گالیاں دینا شروع کر دی, کہ بری عادت ہے یہ. اس لیے کوشش کریں کہ کھانا سادہ ہو, وقت پر کھانا کھا لیں, وقت پر آرام کر لیں تاکہ دوسرے سارے کام آسان ہو جائے. اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں, خوب اللہ کی طرف متوجہ. دن بھر میں یہ سارے اجتماعی اعمال انفرادی اعمال ہیں, اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئیں گے, دھوئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اللہ سے مانگیں گے, تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے. ان سارے کرنے کے کاموں میں جی لگاویں, جان کھپاویں, مشقت اٹھاویں, اور جتنے نہ کرنے کے کام ہیں ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لایانی میں بالکل مشغول نہیں ہونا ہے. مسجد کی چار دیواری زیادہ نہ چھوڑے, ملاقاتوں میں جاویں, جماعت کی شکل میں جاویں, اللہ کے ذکر کے ساتھ جاویں, تاکہ زیادہ وقت مسجد میں گزارے. اور باقی جو ہے کھانے پینے میں, جائز ضروریات میں اور ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا, کیونکہ یہ ضروریات اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, لیکن کم سے کم وقت میں اس کو پورا کر دیں. سیاسی باتیں ہیں, حالات حاضرہ ہیں, انتظامی امور ہیں لوگوں کے مسجد مدرسے کے, اس میں دخل گیری نہ کریں. سیاسی باتیں ہم نہیں کریں گے, چاہے بڑا الیکشن ہو, چھوٹا ہو, گاؤں کا ہو, اوپر کا ہو, ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے. کوئی سامنے سے آ کر پوچھے بھائی ہم نہیں جان, اپنی بات شروع کریں, چھ نمبر کی بات کریں. کوئی سیاست کا پوچھے گا, کوئی وہاں کا پوچھے گا, راستے میں, سفر میں, ٹرین میں, ہم اپنی بات شروع کریں, اپنی دعوت دیں تاکہ مدعو نہ رہے کسی کی, ایمان اعمال کی بات شروع کر دیں. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی, اس وقت راہ خدا میں جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. عموماً یہ ہوتا ہے جماعت میں جاتے ہیں, رہنے والے چڑھ گئے, اچھا ہوا کہ میں ہاتھ میں نہیں آیا ہوں. بلکہ یہ تو ایک قسم کی خیر ہے, دین سیکھنا, سکھانا, امت تک دین پہنچانا. اس سے ہم بچے ہیں تو ہم استغفار کریں, توبہ کریں کہ اللہ ہماری کوئی بھول چوک ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی نافرمانی ہوئی ہے کہ ہم کو اس کی توفیق نہیں ہوئی, اور عزائم کریں, ارادے کریں. یہ پندرہ دن بعد, مہینے کے بعد اپنی اپنی بستیوں سے اور جماعتیں نکلے گی, نئی بن رہی ہے تو ہم جا کر بنائیں گے, اپنے مقامی کام میں جڑیں. مسجدوں میں تقریباً جگہوں پر مزیدار جماعتیں بنی ہوئی ہیں. جو وقت ہمارا چوکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں, بازاروں میں گزر رہا ہے, وہ وقت مسجد کو دے دیں. اگر وہ وقت مسجد کو لگ دے دیا تو سارا فساد محلے کا ختم ہو جائے. جتنا فساد پھیل رہا ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے, چوکوں سے, چوراہوں سے, چوپالوں سے, ہوٹلوں سے, کلبوں سے, سارے پروگرام وہی بن رہے ہیں. ہم مسجد میں ایسا مشورہ قائم کر دیں کہ جس مشورے سے محلے میں خیر زندہ ہو, کہ محلے کا ایک ایک آدمی نمازی بنے, ایک ایک گھر میں دین زندہ ہو, قرآن کی تلاوت زندہ ہو, دین کی محنت زندہ ہو. اس کے لیے ہم وہ وقت مسجدوں کو دیں, اپنا وقت برباد نہ کریں. بہت قیمتی سرمایہ ہے غفلت کے کاموں میں, لایانی میں, کھیل کود میں. اپنے اوقات کی ہم حفاظت کریں اور اس وقت کو جو ہے مسجد میں لگاویں, عبادت میں لگاویں. نماز کے لیے جتنا جلدی جا سکتے ہیں فضیلت کی چیز ہے, فضیلت کی چیز ہے. اگر ابھی کوئی بچہ گھر سے 12 بجے نکلے, اس کی ماں پوچھے بیٹا کہاں جا رہے کہ نماز پڑھنے, تو کیا کہے گی وہ, بولو نا بھائی, ارے کیا کہے گی, بولو نا. ابھی تو 1 گھنٹہ باقی, ابھی سے جا کر کیا کرے گا. اور وہی ماں 8 بجے اسکول ہے, 6 بجے جگاتی ہے, 8 بجے اسکول ہے اور 6 بجے سے جگا دے کے بیٹا اسکول جانے کا. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے, کہ تو ابھی سے اٹھ جاتا کہ تیاری کر لے, پھر لیٹ ہو جائے گا, رکشہ چلا جائے گا, تیری بس نکل جائے گی. ہزار اس کو فضیلتیں بتائی کہ اہمیت یہ فرق اہمیت کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور جن ادوار میں بھی اسلام عروج پر رہا تو مسجدیں آباد رہی اور بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی. ان مسجدوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں تہجد گزاروں سے مسجدیں بھر جاتی تھی. اتنی اہمیت تھی جمعہ کے دن کی مسلمانوں میں, ایسی اہمیت تھی کہ جامع مسجد 2-2, 3-3 گھنٹے پہلے فل ہو جاتی تھی. جیسے ابھی حرمین میں دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کہ 9 بجے سے لوگ چلے جاتے ہیں, تب جگہ ملتی ہے وہاں, ورنہ بند ہو جاتا ہے سب. ایسے جہاں جہاں اسلام عروج پر تھا وہاں جمعہ کے دن 2-2, 3-3 گھنٹے پہلے جامع مسجدیں فل ہو جاتی تھی. لیکن جب نماز کی اہمیت ختم ہوئی تو اب مسبوخ زیادہ ہوتے ہیں بہت سی مسجدوں میں, کہ پہلی صف کی پوری ساتھ پڑھنے والی نہیں ہے, آدھی صف امام کے ساتھ تھے. پہلی رکعت کے بعد کچھ لوگ آئے تو آدھی صف میں, پہلی صف میں مسبوخ مل رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے, محنت کے راستے سے, اپنے محلوں اور بستیوں میں کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. ہم اپنی ذات سے نیت کریں انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, کرو گے انشاءاللہ, اور اپنی بستیوں میں ایسی محنت کر لیں گے مسجد کی جماعت کے راستے سے کہ ہماری بستیوں, گلیوں, محلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو, گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو. عورتیں 5 وقت کی نماز قائم کرے, اپنے بچوں کو نماز سکھاوے, اور مرد جو ہے دکانوں سے, بازاروں سے, گھروں سے مسجدوں کی طرف آوے. نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ یہ نیت لے کر آوے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینے ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ, کون کون لگائیں گے, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرماؤ.
دوستو, جو بھی جماعت یہاں سے جا رہی ہے چلے 4 مہینہ کی, اس کو آج یہاں دوپہر میں کھانا کھا کر, جوہر کی نماز پڑھ کر ڈبل جمعہ مسجد کے اندر آنا ہے. چاہے تمہارا ریجویشن 2 دن کے بعد ہو, 5 دن کے بعد ہو, 7 دن کے بعد ہو, یہ جانے والی چلے 4 مہینہ کی جماعت کو تمام کو ڈبل جمعہ مسجد کے اندر پہنچنا ہے. وہاں روانگی کی بات ہوگی, رات بھی وہیں رہنے کا ہے, 2-3 مجلسیں ہوگی. جو بھی جماعت آپ کا 5 دن کے ریجویشن ہو, 7 دن کے بعد ہو, 2 دن کے بعد ہو, لیکن ان کو جو ہے ڈاگر جمعہ مسجد کے اندر پہنچنا ہے, اور ہم بھی وہاں ہوں گے. اگر کسی کا نام نہیں آیا ہے تو آپ گھبراؤ مت, ہم لوگ وہیں ہوں گے, آپ کا نام داخل کر دیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزه الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله. بزرگوں اور پیارے بھائیوں, دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیوں کے لیے دیا ہے. دین آئے گا تو کامیابی آئے گی, اور اصل کامیابی آخرت کی ہے, وہ اصلی کامیابی ہے. ہاں, باقی تو دنیا کی حاجتیں ہیں, پوری بھی ہوگی نہیں بھی ہوگی, کچھ زیادہ بھی ہو جائے گی, لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کمائی. اللہ نے اسی کو اصل کامیابی کہا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. کہ جو جہنم سے بچایا گیا, دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, وہ ہوا کامیاب. تو یہ کامیابی کی اصلی اور آخری منزل ہے. اس لیے دنیا میں اس کی کوشش کرنی ہے, اس کی محنت کرنی ہے, سیکھنا ہے کہ ہماری آخری منزل صحیح ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. کہ میں یہ بات خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدمی کا ٹھکانہ مرنے کے بعد یا جنت بنے گی یا دوزخ, تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ نہیں ہے, دو ہی جگہ ہے کہ یا جنت بنے ٹھکانا یا اللہ حفاظت فرماوے دو جگہ پر. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے. یہی مقصد ہے تمام دینی محنتوں کا. جتنی دینی محنتیں خدمتیں ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. نبیوں کی دعوت تعلیم بھی اسی کے لیے ہے کہ آخرت کامیاب ہو جائے. صحابہ بھی یہی سمجھے تھے اور یہی کہتے بھی تھے بعد والوں سے کہ انما هممنا الاخرہ وليست هممنا الدنیا. کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں. ہاں, دنیا تو گزارے کے لیے, یا کہ کامیابی اصل نہیں, یا کہ ناکامی اصل نہیں, یا کہ مالداری اصل نہیں, یا کہ غریبی اصل نہیں, یہ تو گزارے کی جگہ ہے. سب چیزیں ہوتی رہے گی, اصل آخرت ہے. اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. دین دیا ہے کہ دین زندگیوں میں آئے گا تو آخرت بنے گی. اور آخرت کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, ختم ہونے والی نہیں, اپنی بہتریوں کے ساتھ وہ رہے گی. اس لیے اصل زندگی وہی ہے. اس کے لیے یہ کاوش ہے, یہ محنت ہے, یہ کوشش ہے کہ زندگیاں ایسی بن جائے کہ جس سے آخرت بنے, اور وہ دین سے بنے گی. اس لیے دین آیا, دین کی تعلیم آئی, دین کی دعوت آئی, تاکہ اس کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آئے. یہ بھی ضروری ہے کہ دین کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے, دواؤں کا بدن میں جانا ضروری ہے. اگر دوائیں بدن میں نہیں جاتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, چاہے گھر میں رکھی ہوئے, لیکن دوا اس وقت فائدہ دے گی جب وہ بدن میں جاوے. آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے, پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے, تو پھر نفع ہے. ایسے فرماتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ دین زندگیوں میں آوے ہوگا اس کا نفع. اس لیے جتنی اجتماعی محنتیں ہیں وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہیں. جتنی اجتماعی محنتیں ہماری ہیں وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہے کہ ہماری اجتماعی محنت سے ہمارا ہر ہر آدمی وہ دیندار بن جائے. جیسے کمپنیاں کمپنی بنا کر کاروبار کرتی ہے تاکہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے. کوئی کمپنی غریب ہونے کے لیے نہیں بنتی ہے, بلکہ کمپنی بنانے کے مل جل کر کاروبار کریں گے تاکہ کمپنی کا ہر فرد مالدار بن جائے.
اس کی زندگی کا معیار اونچا ہو جائے. ایسے ہم مل جل کر اپنے دین کی محنت کریں گے کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے. اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے بلکہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. یعنی ایمانوں میں اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے فرائض ادا کراوے, جیسے بتایا نماز, زکات, روزہ اور حج. اس کے فضائل لکھوائے گئے ہیں کیونکہ یہی اسلام ہے. کلمہ, نماز, روزہ, زکات اور حج, یہ اسلام ہے. اس کی اسلام کی بنیاد اس پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یہی وصیت فرمائی حجت الوداع میں. یہ اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں, اسی کی دعوت ہے اور کسی چیز کی دعوت نہیں ہے. اور کسی چیز کی دعوت نہیں ہے کہ ارکان اسلام زندگیوں میں آ جائے, کہ ایمان میں اتنا کمال آوے کہ جو حرام سے روکے, ایمان میں اتنا کمال آوے جو اللہ کے فرائض ادا کراوے, ایمان میں اتنا کمال آوے کہ دوسرے کے حقوق ادا کراوے. یہ ایمان میں کمال لانا ضروری ہے. اتنی قوت ہوگی تو, اگر ایمان میں قوت نہیں ہے تو فرائض میں کوتاہیاں ہوگی, حرام سے بچنے میں دیر ہوگی, دوسروں کے حقوق کے بارے میں سستی ہوگی, ٹال مٹول ہوگا. ہاں, اس لیے ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں, اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے, اور بندوں کے حقوق جو بھی ہو وہ ادا ہو جائے. یہ ایمان کا کمال ہے. ایسے ہی نمازوں کو صحیح بنانا ہے, اپنی زکات پوری پوری حساب سے دینا ہے. ہاں, زکات اللہ کا حق ہے, غریب کا نہیں ہے. غریب کو تو اللہ نے مصرف بنایا ہے کہ جو زکات میرا حق ہے ان کو دے دو. تو زکات اللہ کا حق ہے, وہ پائی پائی کی ادا ہونی چاہیے. عالموں سے پوچھ کر کہ کس مال میں زکات ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, کس کو دینی ہوتی ہے. ہاں, ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ جو عمل کرے اس کا علم و ذکر اس کے پاس ہو تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے. جس عمل کا علم و ذکر نہیں ہوگا وہ عمل صحیح نہیں ہوگا, غلط ہوگا. تو نماز ہو, زکات ہو, ہونی چاہیے پائی پائی کی زکات, ایسے روزہ, ایسے حج, اور جو دوسرے حقوق ہیں اس کا صحیح علم ہو اور اس کا صحیح عمل ہو. علم و ذکر کی یہ غایت ہے, علم و ذکر کی یہ غایت ہے کہ مسلمان کا ہر عمل صحیح ہو, اپنی نیت کے لحاظ سے بھی اور طریقے کے لحاظ سے بھی, کہ اس کا صحیح طریقہ معلوم ہو, صحیح علم ہو, صحیح نیت ہو, اسے دین بنتا ہے. تو یہ دعوت دراصل پورے دین کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کے لیے جو کچھ ہے وہ طریقہ کار ہے, چار مہینے, دو سال, دو, یہ تو طریقہ کار کہلاتا ہے. مقصود ان طریقہ کار سے یہ ہے کہ اصل چیز حاصل ہو جائے, اور وہ کیا ہے کہ ہمیں دین ملے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ملے. دین ملے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ملے, ہم کو اسی کا حکم ہوا کہ ادخلوا فی السلم میں, کس سلم میں کافہ, اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم کو حکم ہے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں ہے. نبی کے دین میں اتباع ہے وحی کا, کہ جو وحی آپ پر آوے آپ اس کا اتباع کریں. ہم کو حکم ہے نبی کے اتباع کا, کہ نبی جو کہیں, نبی جو بتائیں اس کا اتباع کریں. اس اتباع کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ اس کی محنت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا, اس کی طاقت پیدا ہوگی. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت محنت کی ضرورت کیا ہے, تو ان کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ ہماری محنت اور دعوت کے مقصد جمی ما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ ہے کہ ہماری محنت کا مقصد وہ تمام امور ہیں, تمام باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, کہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. یعنی ہم اس کو سیکھیں, اس کو سکھائیں, اس کے سیکھنے کی دعوت دیں. ہاں, اور اس محنت کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. جس طرح آدمی غریب تھا اور مالدار ہو گیا, اب اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ دیکھو گے اس کے کپڑوں میں, اس کے کھانوں میں, اس کے مکان میں, اس کے سواریوں میں, اس کے شادیوں میں, سب چیزوں میں تبدیلی آئے گی. کیوں؟ وہ مالدار ہو گیا. ہاں, ऐसे ये दीनदार हो गया, ये दीनदार हो गया कि उसकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, उसके लिबास में तब्दीली, उसके खाने पीने में तब्दीली, उसे कमाने में तब्दीली, यानी तमाम चीजों पर दीनी रंग आएगा। सिर्फ गत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगना ये असल है, तो ये मकसद होता है। तो जैसे मालदारी से तब्दीली आती है, माल को इस्तेमाल करने की, माल को खर्च करने की, माल से आराम आसाइश लेने की, ऐसे मेरे भाइयों जब दीन आए, दीन लेना है और दीन जिंदगी के सारे शोबों में हमें काम दे। इसलिए इस मकसद का वक्त सिर्फ मेहनत नहीं है, हर मेहनत किसी मकसद के लिए होती है, हर मेहनत किसी मकसद के लिए होती है। इस मेहनत का यही मकसद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, जो शरीयत लेकर आए हैं, वो जिंदगियों में आ जाए और हम उस पर अमल करने वाले बने, दूसरों को सिखाने वाले बने, दूसरों को दावत देने वाले बने। इस तरह हमारी इंफरादी जिंदगी, हमारी इज्तिमाई जिंदगी कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। जिन चीजों से मना किया है वो हमारी जिंदगी में से निकल जाए, और जिन चीजों का हुक्म दिया है वो हमारी जिंदगी में आ जाए। इस मेहनत की तासीर है ये कि इससे सलाहियत पैदा होगी। कोई नया दिन नहीं है, नई बात नहीं चलानी है, बल्कि जो कमजोरियां आ गई हैं उन कमजोरियों को जाहिर करना है, निकालना है, कि कमजोरियां हमारे अंदर से दीन पर चलने की जो है वो निकल जाए, ईमानों में कुव्वत आवे, इबादतों का शौक पैदा हो जाए। अभी हमारे अंदर इबादतों का शौक नहीं पैदा हुआ। हाँ, सहाबा किराम में इबादतों का शौक पैदा हुआ, उनका इम्तियाजी वस्व ये बताया, तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वान। ये तो मसाबे मोहम्मद को देखोगे, किसे देखोगे? कि रुकू करने वालों में पाओगे, सिज्दा करने वालों में पाओगे, अल्लाह का फजल तलाश करने वालों में पाओगे। ये उनका इम्तियाजी वस्व बताया, इस चीज को दिखाना है कि तराहुम देखोगे तो इम्तियाजी चीज दिखाई जाती है, कि उनको रुकू करने वालों में पाओगे, सिज्दा करने वालों में पाओगे, अल्लाह का फजल तलाश करने वालों में पाओगे। तो ये उनकी इबादत का शौक शौक बताया। हाँ, कि शौक शौक के साथ अल्लाह की इबादत करते थे, क्योंकि इबादत जिंदगी का मकसद है, इबादत के लिए पैदा ही किया है, इबादत के लिए ही पैदा किया है कि जान से माल से इबादत करें। अल्लाह के साथ इबादत और इखलास का ताल्लुक है, मखलूक के साथ इंसाफ और एहसान का ताल्लुक है, अल्लाह के साथ इबादत का और इखलास का ताल्लुक है, और मखलूक के साथ कि मखलूक के साथ इंसाफ और एहसान का ताल्लुक है। ये तरीका है नबियों का, और इसी की तालीम तलकीन है कि मखलूक के साथ इंसाफ और एहसान से रहे, कि जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए, और उससे ऊपर कि अपने जात से दूसरों को नफा हो, किसी को नुकसान न हो। इन्नल्लाह यामुरु बिल-अदल वल-एहसान, मखलूक के साथ कि अल्लाह हुक्म देगा इंसाफ करने का, अल्लाह हुक्म देगा एहसान करने का, कि मखलूक के साथ इंसाफ से रहो, एहसान से रहो। जी हाँ, तो ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं जो नबवी तालीम के जरिए से हम उम्मत को मिलते हैं। इसलिए इस रास्ते का यही मकसद है कि जिंदगी ईमान वाली, इखलास वाली, इंसाफ वाली, एहसान वाली और आखिरत की तैयारी करने वाली बने, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है। तो अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ, ये दावत है अल्लाह की। तो अब तक फीमा अता कल्ला दार अलाखिर, जो दुनिया तुझको अल्लाह ने दी है उससे अपनी आखिरत बना ले। हाँ, जैसे लोग जमीनों से बाग बना लेते हैं, खेती बना लेते हैं, ऐसे अपने दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ, ये दावत है। और दुनिया से आखिरत दीन के जरिए से बनेगी, इसे दीन जिंदगी में आएगा तो लोग अपनी दुनिया से आखिरत बनाएंगे, और दीन जिंदगी में नहीं आएगा तो फिर आखिरत नहीं बनेगी, बल्कि दुनिया भी तरक्की होगी। हाँ, माल भी खूब बढ़ेगा, दुनिया की चीजें और जीनतें खूब बढ़ेगी, जो आखिरत को और अल्लाह को भूल जाएंगे तो ये चीजें बढ़ जाएगी। अलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शय, जब लोग भूल जाएंगे असली चीज को तो अल्लाह के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। खूब मालदार बनो, खूब जमींदार बनो, खूब कारोबारी बनो, ہاں یہ بھی ایک سزا ہے کہ خوب اس میں لگو پھر اچانک پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. اس لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سے ہماری آخرت بنا لے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا لے اور اس کو اب ہم اپنی زندگی کا اصلی کام بنا کر یعنی دین کو اصلی کام بنا کر کریں یہی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. یہ دعا یہ بھی اس محنت کا ایک جز ہے کہ محنت بھی کرو اور اپنی محنت پر بھروسہ مت کرو. محنت کر کے دعا مانگو. دعا مانگ کے محنت کرو. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن پر حالات آتے ہیں تو اس حالات کا جواب اور علاج وہ دعائیں مانگے. اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ ہر حال میں اللہ کو ماوا اور ملجا سمجھے کہ میری تمام مشکلوں کا علاج ہے. وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. جی ہاں. اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے. اچھے گمان کے ساتھ مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے. نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہے. اس لیے اپنے آپ کو مانگنے والا بناؤ. ہاں نبیوں کے ذریعے سے ہم کو یہی تعلیم ملے کہ دعا مانگو. دعا مانگی کہ مسئلہ ختم. کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں نبیوں کی زندگی میں. قرآن میں پڑھو مختصر مختصر دعا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جب مصر سے آئے تھے بھاگ کر کے قتل کے ڈر سے. اب یہاں پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے ملک میں. یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا. دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا ہے. مختصر سی دعا کہ اللہ جو خیر بھی تیری طرف سے آ گئے مجھے اس کی آج ضرورت ہے. سب دروازے کھل گئے. ہاں. اس لیے نبیوں کے راستے کی چیز دعا ہے. دعوت بھی نبیوں کے راستے کی چیز ہے اور دعا بھی نبیوں کے راستے کی چیز ہے. اس لیے ان دونوں کو سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سے امیدوار رہنا ہے. کوئی نا امید نہ بنے. کبھی مراد ملنے میں دیر ہوگی. کبھی مراد جلدی ملے گی لیکن ملے گی. ابشرو وہم ملو. بشارتیں سنو فضائل سنو اور امیدوار رہو. یوں کا امیدوار رہو نا امید نہ بنو. امیدوار رہو ابشرو ما یسرکم. امیدوار رہو ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. ایسے حالات اللہ لاوے گا. تو اس لیے اللہ سے امیدوار رہنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اب درود شریف پڑھ لیں. اور تو کچھ پانی ہے لگتا. دعا مانگنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. اپنے لیے اور امت کے لیے معافی کی دعا کی جائے. پھر مراد مانگی جائے. یہ اصلی طریقہ ہے. باقی جس طریقے سے بھی کوئی دعا مانگے گا وہ شکی ہے. چلتے پھرتے لیتے بیٹھے. اصلی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہو. مغفرت کی دعا ہو. اپنی مراد ہو. یہ اصلی و صحیح طریقہ ہے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد
وانصر من ابتغي وارأف من مدك واجود من سئل واوسع من اتى. اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك الا وجهك. لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اقرب شهيد بعدنا حفيظ. حلت دون النفوس واخذت بالنراسي وكتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مرضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. وانت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله وزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم پوری پوری امت گنہگار ہیں. ہم تیرے پاس دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہماری جرموں کو معاف فرما. ہماری اور پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. امت پر شرط ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ پوری امت کو اپنی رضا والے راستے پر ڈال لے. دلوں کا تو مالک ہے. دلوں کو حق کی طرف پھیر دے. حق پر ثابت کر دی نصیب فرما. موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر قائم رہنے کی صورتیں پیدا فرما دے. مرنے کے وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں باپ موت میں مالی برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے یا اللہ تو مالا مال فرما. دین کی جتنی محنتیں خدمتیں ہو رہی ہیں ان تمام محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرما. حق کو اور ہدایت کو دنیا میں عام فرما. مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کاموں پر جمع فرما. ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنے سے بلا سے بیماریوں سے ہماری اور پوری پوری امت کی حفاظت فرما. اس اجتماع کو قبول فرما. جو ہو چکے ہیں ان کو بھی قبول فرما اور جہاں جہاں ہو رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما اور آئندہ جو ہونے جا رہے ہیں اسے بھی قبول فرما. اور جتنی دینی خدمتیں تیرے بندے کر رہے ہیں مساجد میں مکاتب میں مساجد میں ان تمام خدمتوں کو قبول فرما. مخلصین کو اس پر جمع فرما دے اور اپنے قلم سے قبولیت عطا کر کر پورے عالم میں حق اور ہدایت عام فرما. امت کے ہر طبقے کو ہدایت عطا فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما. ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. جس کی جو جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما. جو ناجائز طور پر محفوظ ہیں عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما. جس بندے کی جو بھی حاجت جائز اٹکی ہوئی ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے اپنے کرم سے ان حاجتوں کو پورا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اور موت تک اخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما اور کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہمیں بھی عطا فرما دے. اور جن جن شروع سے پناہ مانگی ان تمام شروع سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ ملے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو پھر آخرت حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی سبھی اجمعین برحمتہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نمبر ایک کی جماعت مقدم پورا مقدم پورا تین چلا کی جماعت
آؤ سلام کرو مسافہ کرو
مکھن پورا کی جماعت تین ضلع کی رنگن نگر کی جماعت نانند پیڑا ضلع کی جماعت محمد رستم گرو نانندپڑا کی جماعت سید جمعہ وانی تیسری نانندپڑا کی جماعت روپواڑ کی جماعت احمد شاہ صدیق ریشما کی جماعت فیروز بھائی سالے جی کی جماعت دادا گیری کی جماعت.